نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة حميم السجدة آية نمبر 47. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اس وقت ان کے وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ قیامت جیسی چیز جو کہ انتہائی غیر معمولی یونیک واقعہ ہوگا، ایک ہی دفعہ ہونے والا واقعہ، اس سے لے کر اور روز مرہ کے معمولات، مثال کے طور پہ پھلوں کا نکلنا یا جانوروں کا، انسانوں کا اپنی نئی نسل کو جنم دینا، جو روٹین کے کام ہیں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. اور اگر کوئی شریک ہوتے، اللہ نے اگر کسی کو شریک بنایا ہوتا تو یقیناً اس کو علم ہوتا، تو یہ لوگ پھر کہاں سے آخر اللہ کے شریک بنا کر بیٹھ گئے، اور وہ تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے جو کہ اللہ کے سارے کام ہیں. ان کے شریک نہ تو یہ جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اور بات ساری یہ ہے کہ جب آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو انسان کی زندگی کے اندر طرح طرح کی خرابیاں اور طرح طرح کی گمراہیاں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب آگے ایک اور رویہ آ رہا ہے، اس سے پتا چلے گا کہ جس شخص کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ کو مانتا ہے تبھی تو دعا مانگ رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے دعا مانگ رہا ہے اللہ سے. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمن ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب یہاں آخرت کے انکار کو دراصل کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے. جب انسان آخرت کو مانتا ہے، اور اللہ کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ آخرت کو مانا جائے، اللہ کو مانے اور آخرت کو نہ مانے یہ تو ادھورا ایمان ہے، اور ادھورا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے. اللہ کون ہے، اس کا تعارف کون کرائے گا، قیامت کیسا دن ہے، کیا چیز اس دن کام آئے گی، کس چیز سے بچنا ہے اور کیا کرنا ہے جو ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں، یہ پھر رسالت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا انسانوں کے لیے. تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت، یہ تینوں لازم اور ملزوم ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی ایمان کی تین سمجھیے کہ ضروری شرطیں ہیں. ایک کو بھی انسان نہ مانے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. جو آخرت کو مانتا ہے، جب رحمت آتی ہے ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ اچھا اب مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت نازل فرما دی ہے، اب قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا، تو لہٰذا یہ ذمہ داری کا بوجھ اس کو آپے سے باہر نہیں ہونے دیتا۔ یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے جب انسان ہر نعمت کو ذمہ داری سمجھ کے لے کہ اللہ نے میری خواہشات پوری کر دی، اللہ نے خیر کے اچھے دن مجھ کو دکھائے، اب میں بھی اس میں اپنے رب کو راضی رکھوں، اس لیے کہ ہر نعمت ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا شکر ادا کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ رہتا ہے اور اپنے لیے خیر کما لیتا ہے۔ تو یہ آخرت کو ماننا نعمتوں کو بھی آخرت کے لیے ہمارا ایک اجر بنا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر ہی ملے گا۔ اور وہ انسان جو آخرت کو مانتا ہے، جب کوئی مشکل اس پر پڑتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، مایوس نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں مجھ پر یہ مشکل پڑی ہے، لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ مجھ کو اس کا صلہ مل جائے گا۔ تو کبھی بھی وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، نہ امید نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، قیامت کے دن اس صبر کا اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔ تو یہ آخرت پر ایمان انسان کی نفسیات پر مثبت اور پازیٹو اثر ڈالتا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ اگر آخرت نہ بھی ہوتی تب بھی ہم کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جیسے کہ ہماری آخرت آنی ہے اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اب اس شخص کو دیکھیے جس کا یہاں ذکر ہے، آخرت کو نہیں مانتا، جب اس کو نعمت ملی تو بالکل ہی بپھر گیا، آپے سے باہر ہو گیا، اور جب مشکل آئی، مشکل تو اس نے اٹھائی، مایوس بھی ہوا، تکلیف بھی اٹھائی، لیکن اجر بھی کوئی نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں۔ تو بہت شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے وہ شخص جو آخرت کو نہیں مانتا، اور براڈ مائنڈڈ اور فار سائٹڈ ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے وہ شخص جو کہ آخرت کو مانے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ خوشی میں انسان زیادہ نافرمان ہو جاتا ہے، اور جب غم پڑتا ہے تو پھر بھی اس کی نافرمانی اس درجے کی نہیں ہوتی۔ اپنے ہی معاشرے میں آپ کو اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ آپ کسی شادی میں جائیے جو خوشی کا موقع ہے اور وہاں پہ آپ حال دیکھیے، یا آپ کسی غم کے موقع پر جائیے، مثال کے طور پہ کہیں سویم ہے یا چالیسواں ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں تو ضرور ہی سیگریگیشن ہوگا۔ غم کے موقع پہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے کہ ساتھ مل کر بیٹھ جائیں، نہیں، وہاں مرد الگ ہوں گے، عورتیں الگ ہوں گی۔ اتنی تو اللہ کی بات مان لیتے ہیں جب مشکل پڑتی ہے، لیکن جب خوشی آتی ہے تو خوشی دینے والے ہی کو بالکل بھول جاتے ہیں، نہ آ بھی جانے بھی، ایسے منہ پھیر لیتا ہے، لگتا ہے جیسے خود اس نے اپنی خوشی حاصل کر لی ہے اور نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے ہاں گھروں میں شادی بیاہ ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب یہاں سے خوش جائیں، ہم ماسیوں تک کو، نوکروں تک کو خوش کر دیتے ہیں، جوڑے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو۔ تو بہت اچھی بات ہے، ضرور سب کو انسان خوش کرنے کی کوشش کرے، لیکن نعمت دینے والے کا بھی تو احساس رکھے کہ جس نے نعمت دی ہے وہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، وہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو بہت احسان فراموشی ہے کہ جس نے یہ خوشی کا دن دکھایا اسی کو بھول جایا جائے اور اسی کو سب سے پہلے ناراض کر دیا جائے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ جتنا آج ہم اس آیت پر غور کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، شاید آج سے 1400 سال پہلے کا انسان اتنا اس آیت کو نہ سمجھ پایا ہو۔ جب قرآن نازل ہوا، اللہ کی جب آیات نازل ہوئی، تو اپنی فصاحت اور بلاغت اور خوبصورتی کے لحاظ سے معجزہ تھیں، لوگ دنگ رہ گئے تھے اس کو سن کر۔ آج ہم اللہ کی ان آیات کو دیکھ رہے ہیں، آج ہی ایک اور انداز سے معجزہ بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ کی آیات تین طرح کی ہیں، آیات قرآنی، آیات آفاقی میکروکوزم کائنات میں، اور آیات انفسی مائکروکوزم ہمارے اپنے اندر۔ انسان کی اپنی زندگی میں، اس کے اپنے جسم کے اندر. تو یہ تین طرح کی آیات ہیں. آج جب انسان مائکروسکوپ میں دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے اس کو نظر آتے ہیں، اور یہ آیات جو اس کو اپنے انفس میں نظر آتی ہیں، اپنے نفس میں نظر آتی ہیں، یہ پہلے کے مقابلے میں ملین ٹائمز میگنیفائی ہو گئی ہیں. 1400 سال پہلے کا انسان تو کچھ بھی نہ جانتا تھا کہ انسان کا جسم کس طرح کام کرتا ہے. ڈاکٹرز انسانی جسم کے بارے میں غور کرتے ہیں، حیران ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کیا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے. اور بہت ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ جو کہ مسلمان ہو رہے ہیں. ڈاکٹر موریس بکائی کا آپ نے نام سنا ہوگا، فرینچ سرجن تھے. کنگ فیصل ان کے پاس علاج کے لیے گئے. انہوں نے پھر کنگ فیصل سے کچھ سوالات پوچھے اسلام کے بارے میں. کنگ فیصل نے ان کے لیے انتظام کیا اور ایک ٹیوٹر رکھا جو ان کو عربی سکھاتا تھا. پھر موریس بکائی انہوں نے قرآن پڑھا اور پھر اللہ کے فضل سے وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے، دا قرآن، دا بائبل اینڈ دا سائنس. کبھی موقع ملے تو آپ پڑھیے گا. اسی طرح سائنٹسٹ جب ٹیلیسکوپ میں دیکھتے ہیں، مائکروسکوپ اپنی جگہ، جب ٹیلیسکوپ میں دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو فلک، آربٹ، ہر چیز آربٹ میں گھوم رہی ہے. یس بہون فلوٹ کر رہی ہے. اسی طرح جب وہ مثال کے طور پہ جیسے کہ ہیومن ایمبریو کی ڈیولپمنٹ جیسے آتی ہے، علاقہ، مضغہ، بالکل پرفیکٹ ٹرمینالوجی. تو حقیقت ہے کہ واقعی یہ معجزہ ہے. بہت میگنیفائی ہو گئی ہیں اللہ کی آیات، آیات آفاقی بھی اور آیات انفسی بھی. بہت کچھ قرآن سے ہم کو سائنٹیفک حقائق پتہ چل سکتے ہیں. تو سائنٹیفکلی، لیگلی، انٹلیکچولی، مورلی، ہر لحاظ سے یہ معجزہ ہے. اخلاقی طور پہ اور ذہنی طور پہ، قانون کے لحاظ سے بہترین قوانین، بہترین سسٹم قرآن نے دیے ہیں. البتہ سائنس کے لحاظ سے ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن سائنسی کتاب نہیں ہے. تو جہاں سائنسی حقائق ہمیں اس میں ملتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تکلف کرنا اور بہت زبردستی کرنا اور سیدھی سادھی آیات کو کھینچ تان کے لے جا کر اور سائنس کے اوپر منطبق کر دینا، یہ رویہ اچھا نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں کمزوری ہوتی ہے، اور جو اسکیپٹکس ہوتے ہیں یا قرآن کے مخالف ہوتے ہیں، وہ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو بہت آسانی سے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو ہر چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قرآن ہی میں موجود ہے. قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ میڈیسن کی کتاب ہے. اس کا تو عنوان انسان ہے. اصل تو اس کی خوبی دنیا کی زندگی کو پرسکون بنا دینا اور آخرت میں انسان کو سرخرو کرنا، یہ اس کا مقصد ہے. اور باقی چیزیں اس کے اندر ضمنی ہیں. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ الا آگاہ ہو جاؤ، انہم فی مریت من لقاء ربہم. یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں. الا آگاہ ہو جاؤ، انہ بکل شیء محیط. وہ ہر چیز پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے. سورت شورا مکی سورت ہے. شورا کا مطلب ہوتا ہے باہم مشورہ کرنا، ایڈوائس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. حامیم عین سین قاف. سورہ شورا واحد سورت ہے جس کی دو آیات حروف مقطعات پر مبنی ہیں. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. کس لیے پھٹ پڑے؟ اتنی مخلوق موجود ہے اس کے اندر، اس کے بوجھ سے. صرف زمین ہی پر اللہ کی مخلوق نہیں بستی، بلکہ فضا میں بھی اللہ کی مخلوق بستی ہے، اور فضا ہی میں نہیں بلکہ آسمان پر بھی اللہ کی آسمانی مخلوق فرشتے. حدیث میں آتا ہے، کیا آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالی کی عبادت نہ کر رہا ہو؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، یا جیسے سورہ مریم میں ہم نے مضمون پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا دیا اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اتنی بڑی بات انہوں نے کہی۔ تو یہ بھی اس میں بات ہو سکتی ہے کہ دنیا والوں کی نافرمانیاں اور دنیا والوں کی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے عنقریب ایسا لگتا ہے جیسے کہ آسمان ہی پھٹ پڑے گا۔ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں، آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، کچھ دوسرے ولی بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ سورہ شورا میں ہم ولی کا لفظ کافی مرتبہ پڑھیں گے اور پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ لفظ ولی کے عربی زبان میں 8-10 معنی ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو بنیادی معنی ہیں، جو بنیادی مناسبت پائی جاتی ہے تمام معنوں میں، وہ قربت کی ہے، قریب ہونا۔ ایک معنی اس کا وارث ہونا بھی ہے، گائیڈ ہونا یعنی رہنما ہونا، محافظ ہونا، تکلیفوں سے مصیبتوں سے بچانے والا، ضرورت پوری کرنے والا، دوست، رول ماڈل، یہ تمام اس کے معنی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو پھر اپنے سامنے رکھیے تو قربت کا سب سے زیادہ رشتہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رہنما ہے، اللہ محافظ ہے، اللہ ضرورت پوری کرنے والا ہے، اللہ دوست ہے۔ سب سے قریبی تعلق انسان کا اللہ سے ہو، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں، یہ اللہ سے ہونا ہے ہمارا تعلق۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ ہاں، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دیجئے اور جمع ہونے کے دن سے ان کو ڈرا دیجئے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اس آیت میں دو دفعہ انذار کا لفظ آ رہا ہے۔ انبیاء کی دعوت کا آغاز انذار سے ہوتا ہے، وارننگ سے۔ جو اس انذار کو قبول کر لیں، اس کے بعد پھر ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ خود ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارا جو ایک سفر شروع ہوا قرآن کے ساتھ، اور آپ میں سے جو لوگ ہیں جن کو یہ سفر کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ سکتی ہوں گی کہ شروع شروع میں ہماری زندگی کا ایک رخ ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، ہم چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں قرآن کے بارے میں علم نہیں تھا۔ حقیقت ہے کہ اکثریت آج بھی جو غلطیاں کر رہی ہے یا گناہ کر رہی ہے، اکثریت لا علمی کی وجہ سے کر رہی ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ کام غلط ہے، یا معلوم بھی ہے کہ غلط ہے تو انجام نہیں پتا کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا، کہ غلطی کتنی بڑی ہے اس کا لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ اب ہمیں بھی نہیں تھا، قرآن اللہ تعالیٰ نے زندگیوں میں کھلوا دیا، توفیق مل گئی۔ اب جب قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو دیکھتے جاتے ہیں، لگتا ہے ہر چیز غلط ہو رہی ہے، نہیں فیل ہوتا، لگتا ہے سب غلط کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو پہلے یہ نہیں نہیں کے الفاظ بہت سے آتے ہیں، لگتا ہے یہ بھی چھوڑنا ہے، یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی چھوڑنا ہے، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ تو شروع میں تو لگتا ہے انذار ہی انذار ہے، وارننگز ہی وارننگز ہیں۔ اس قدر رونا تبھی آتا ہے جو لوگ شروع شروع میں قرآن پڑھتے ہیں، اتنا ڈر لگتا ہے شروع شروع میں قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ وجہ یہی ہے کہ بہت تضاد ہوتا ہے، بہت کنٹراسٹ ہوتا ہے اپنی زندگی کے انداز میں اور جو قرآن جس طرح کی زندگی گزارنے کو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، انذار قبول کر لیں، عاجزی اختیار کر لیں، جھک جائیں، اللہ کو ولی بنا لیں، اپنی انگلی تھما دیں اللہ کو کہ اللہ بس اب تو میرا رہنما جہاں لے جائے۔ تو جب اس طرح قرآن کے ساتھ ساتھ اور قرآن کو رہنما بنا کر جب انسان آگے بڑھتا ہے زندگی میں، پھر آپ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ جب خوشخبریاں بھی ملنے لگتی ہیں اور وارننگز کم ہونے لگتی ہیں اور خوشخبریاں زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ تو جو وارننگ قبول کر لے، خوشخبری اسی کے لیے ہے، اور اس کے حساب سے پھر انجام بھی مختلف ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ یعنی کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. اس آیت کو ہم اپنے دلوں پہ لکھ لیں. آج سب سے بڑا پرابلم مسلمانوں کا کیا ہے؟ تفرقہ، اختلاف. اور کیوں ہے اختلاف؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے اور حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے. حالانکہ ہم سے تو صاف صاف کہہ دیا گیا ہے قرآن میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سورہ نساء میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر آپس میں کوئی بحث مباحثہ ہو جائے، تنازع کہتے ہیں نا، کھینچا تانی، میں کہوں میں ٹھیک ہوں، آپ کہیں آپ ٹھیک ہیں، تو جب تنازع ہو جائے تو کیا کرو؟ بات کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف. قرآن کی آیت مل جائے، جس کے حق میں وہ قرآن کی آیت جائے تو اس کو بس ایکسیپٹ کر لیا جائے، اگلا وڈرا کر جائے، کہہ دے ہاں میں مان گیا. کوئی حدیث سے دلیل مل جائے تو جس کے حق میں وہ حدیث ہو اس کو قبول کر لیا جائے، اور جس کے خلاف جا رہی ہو وہ اپنا سر تسلیم خم کر دے، مسلم، کہہ دے ہاں میں مان گیا، میری غلطی تھی، میں نے غلط سمجھا. تو اپنی غلطی ماننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ انسان کے اندر پہ انا کا مسئلہ نہ ہو. جب انا کا مسئلہ ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ اگر قرآن کی طرف رجوع کیا تو عین ممکن ہے کہ فیصلہ میرے حق میں نہ ہو، اگر حدیث کی طرف رجوع کیا تو عین ممکن ہے کہ فیصلہ میرے حق میں نہ ہو. لہذا قرآن اور حدیث کے علاوہ وہ ادھر ادھر سے ریفرنسز لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ کوئی نہ کوئی دلیل اس کی نکال لیتے ہیں، اور پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں، اختلاف الگ چیز ہے، مختلف ہونا الگ چیز ہے. مختلف لوگ ہوں گے، مختلف ان کی عقلیں ہیں، خیالات مختلف ہوں گے. جیسے دو لوگوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ایسے دو لوگوں کی عقلیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. میں اور آپ، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب مختلف پس منظر سے، مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں، اور جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہے، جہاں سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، ان سب چیزوں نے مل کر ہماری سوچ کے انداز پر اثر ڈالا ہے. ہم ایک طرح سوچ نہیں سکتے، ورنہ تو ہم لکڑی پتھر ہو جاتے. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت کر دیتا، سب کو پہاڑوں کی طرح بے اختیار کر دیتا، پتھروں کی طرح بے عقل کر دیتا، تو اختلاف نہ ہوتا. لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں عقلیں دی ہیں، اور دو انسانوں کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف خیالات ہوتے ہیں. حد کے اندر رہیں تو فائدہ مند ہیں، بلکہ خیالات کے ٹکراؤ سے بڑے نئے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں. جمود نہیں آتا، مونوٹنی نہیں ہوتی، بورڈم نہیں ہوتا، انٹرسٹ قائم رہتا ہے، سنتھسس ہوتا رہتا ہے چیزوں کا، اور اس میں فریشنس رہتی ہے چیز کے اندر، مختلف چیزوں سے، مختلف خیالات سے. اس حد تک رہے تو ٹھیک ہے، بنائن ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے، کنسٹرکٹیو ہے، پازیٹو ہے، برین اسٹارمنگ جیسے ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہے. لیکن اس مختلف ہونے میں اگر انا اور ضد شامل ہو جائے، اور مختلف ہونے میں دیکھیں نا، دو چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، ایک ہے رنگ سفید، ایک ہے رنگ سیاہ، مختلف ہے کوئی بات نہیں. لیکن اگر سفید کو یہ احساس ہو جائے کہ نہ صرف میں مختلف ہوں بلکہ میں اعلیٰ ہوں، بلکہ میں بہتر ہوں، تو پھر اب یہاں مسئلہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اختلاف کی وجہ سے اعلیٰ سمجھنا، اس میں پھر اب پرابلمز کریٹ ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ انا آ گئی ہے اس کے اندر. تو جب مختلف خیالات میں انا آ جائے، ایگو شامل ہو جائے، اب یہ اختلاف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر یہ اختلاف آگے بڑھ کر تفرقہ بن جاتا ہے، گروپس کے اندر بٹ جاتے ہیں، کینسر کی طرح ہو جاتا ہے، میلیگننٹ ہو جاتا ہے. علاج کیا ہوگا؟ علاج اس کا خلوص ہے، نیتوں کا درست کرنا ہے، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اللہ الحکیم ہے، اگر یہ کینسر ہو گیا ہے تفرقے کا، اس قدر بیمار ہو گئے ہو، تو اللہ کی طرف لوٹو، الحکیم، القرآن الحکیم، اس کی طرف لوٹو، علاج ہو جائے گا، تفرقہ تمہارا دور ہو جائے گا. ایک اور بھی وجہ تفرقے کی اور اختلاف کی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، بعض لوگوں کا علم جو ہے وہ مختلف ہے، لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے آپ خود تجربہ کر سکتی ہیں، آپ ایک بالکل نئی کتاب اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کے پیجز آپ ٹرن کریں، وہ کتنا کھڑکھڑاتے ہیں نا، بہت زیادہ کرسپ ہوتے ہیں، تو آواز بہت آتی ہے اس میں سے. تو نیا نیا علم جب ہوتا ہے تو وہ بہت ریجڈ ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، ادھر سے ادھر بات برداشت نہیں کر سکتا، بال کی کھال نکالتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر سینسیٹیوٹی اور معمولی معمولی باتوں کے اندر بحث کرنا، چونکہ تھوڑا علم ہوتا ہے لگتا ہے کل علم یہی ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کے اگینسٹ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت وسعت ہے۔ اور جب کسی کا علم پرانا ہو تو سمجھیے وہ پرانی کتاب کی طرح ہے، جب ایک کتاب آپ کے ہاتھ سے بہت دفعہ گزر چکی ہوتی تو اس کے پیجز کتنے نرم ہو جاتے ہیں نا، پھر کھڑکھڑاتے نہیں ہیں وہ۔ تو جب علم پرانا ہو جاتا ہے، سیٹل ہو جاتا ہے انسان کے اندر، تو انسان میں وسعت آ جاتی ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور اس کا ذہن بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام کا حال تھا، بہت وسعت تھی ان کے اندر، وسیع الظرف تھے سب کے سب، بہت سے مختلف چیزوں کی انہوں نے مختلف تعبیرات کو قبول کر لیا، ایک دوسرے پہ کفر کے الزامات نہیں لگائے انہوں نے۔ اب ہمارے ہاں جیسے تراویح کا معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے 20، کوئی کہتا ہے 8، تو دونوں کی گنجائش ہے، کیا ضروری ہے کہ ایک کو ضرور ہی ریجیکٹ کیا جائے، ضرور ایک کہا جائے کہ 20 والے اعلیٰ ہیں اور 8 پڑھنے والے گھٹیا، یا 8 پڑھنے والے اعلیٰ 20 پڑھنے والے گھٹیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ثانوی ہیں، سیکنڈری ہیں، یہ دین کا مین تھیم نہیں ہے، نوافل ہیں، نفل عبادات کے اندر تھوڑا یہاں سے وہاں ہو جانا، اس میں اس قدر زیادہ انسان کو حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ان چیزوں میں ہم بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے ہاں تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہر گروہ پھٹ کے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے علماء اللہ نے اٹھا دیے مسلمانوں میں سے، جو اس تفرقے کو ختم کرنے کی اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں، جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جب ہم نے اپنا دورہ ترجمہ شروع کیا تھا، وحدت امت، یاد ہے آپ کو، مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب تھی۔ اسی طرح بازار میں آپ کو اللہ کے فضل سے کچھ کتابیں ایسی مل جائیں گی جس میں کوشش کی گئی ہے کہ فقہی اختلافات کو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو مسلمان پھٹ رہے ہیں اس کو جمع کیا جائے، جوڑا جائے۔ 95% مسلمان آج نماز نہیں پڑھتے، 95%، میں پھر بھی بہت آپٹیمسٹک آپ کو اندازہ کر کے بتا رہی ہوں۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کی فکر کرنی ہے، بجائے کہ اس کی فکر میں آ جائیں کہ یہ ہے یہ ہے، کیا کریں، اس طرح پڑھیں یا اس طرح پڑھیں، سجدہ یوں کریں سجدہ یوں کریں، ہاتھ کیا کریں، کہاں باندھیں، اور اس کے اوپر پھر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا دیں نا، یہ تو پھر بہت زیادہ ریجیڈیٹی ہے نا۔ اب یہ ہے میلیگننٹ قسم کا اختلاف، کینسرس قسم کی چیز ہے، بیماری ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ اور علم جب اللہ سے کٹ جاتا ہے تو اسی طرح وہ کینسرس ہو جاتا ہے، بیمار علم ہو جاتا ہے۔ آخرت بنانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اللہ کے پاس اجر پانے کے لیے جب علم حاصل کیا جاتا ہے تو پھر وہ بہت اچھا علم ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا پانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے تو پھر وہ بہت سے اختلافات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور پھر لوگ علم دینے والے کے نام پر بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ کون اس سے اچھا ہے جو کہ اللہ کی طرف بلائے، تو بات اللہ کی، اللہ کی بات سننی ہے، لیکن جب ہم اللہ کی بات کے بجائے اپنے اپنے استادوں کی بات شروع کر دیتے ہیں، اب کوئی اور خاتون ہے وہ کہیں اور سے قرآن سن رہی ہیں، ایک اور خاتون ہے وہ کہیں اور قرآن سن رہی ہیں، سب قرآن سن رہے ہیں۔ اب کمپٹیشن یہ نہ ہو کہ کس نے بہت اچھا سمجھا، کمپٹیشن اس میں شروع ہو جائے کہ کس کے استاد نے بہت اچھا بتایا، اس میں جھگڑے شروع ہو جائیں کہ نہیں جہاں میں جا رہی ہوں وہ بہت اچھا بتاتے ہیں، اگلا کہے کہ نہیں جہاں میں جا رہی ہوں وہ بہت اچھا بتاتے ہیں۔ اب اللہ کی بات تو پیچھے رہ گئی اور استادوں پر جھگڑا شروع ہو گیا، یہی آج ہم لوگوں کا حال ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ اپنے اندر وسعت لانے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں خاص طور پہ آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے سینے کھول دے۔ ظاہر ہے جو اصول ہیں اس پر تو کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نماز 5 کے بجائے 3 ہے، یا یہ سود جو ہے وہ سود نہیں ہے، یا عید الاضحیٰ نہیں کرنی، تو ظاہر ہے یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس پر تو کمپرومائز نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ تو تحریف ہے جو کہ کی جا رہی ہے۔ نوافل کے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ذرا سی گنجائش، ذرا سی وسعت، کوئی حرج نہیں۔ جیسے کسی نے آ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ حضرت معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ہم سے زیادہ عالم ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ بنو قریظہ پہنچ کر سب عصر کی نماز پڑھیں۔ مراد آپ کی یہ تھی کہ لوگ جلدی سے بنو قریظہ کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں۔ لوگ چلے، ان کی توقع سے زیادہ دیر ہو گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، ہم کو نماز پڑھ لینی چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، ہم تو بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر پڑھیں گے۔ اب کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی، اب کیا ہوا، مختلف ہو گئے نا۔ لیکن صرف اٹول نہیں شروع کر دیا، کفر کے فتوے نہیں لگائے ایک دوسرے کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاملے کو پھیرا، الا رسول کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا۔ ہمیں تو مایوسی ہو جائے، ہم کہیں لو یہ کیا بات ہوئی، اس لیے کہ ہم کو کنٹروورسیز اچھی لگنے لگنی ہے نا، ذرا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، اچھا وہ یہ کہہ رہے، اچھا وہ یہ کہہ رہے، اس میں ہم ایکسائٹمنٹ کی تلاش کرتے ہیں۔ تو دین ایکسائٹمنٹ کا نام نہیں ہے، دین ہدایت کا نام ہے۔ ہدایت کی فکر کرنی چاہیے انسان کو، اسکینڈلز کی نہیں، اور مختلف لوگوں کے اختلافات کو اچھالنے کی نہیں۔ وہ مختلف تم فی من شعی انف حکم ہو اللہ ذالکم اللہ ربی، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، میرا ریلائنس، میرا ٹرسٹ، میرا کانفیڈنس، میرا ڈپینڈنس سب اللہ پر ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی عالم نہیں ہے، اللہ کی طرف کیوں نہ رجوع کیا جائے، دعا کے بھی ذریعے اور علم کے بھی ذریعے۔ علم کا سورس سب سے پہلے قرآن، علم کی بنیاد سب سے پہلے قرآن اور حدیث، اس کے بعد کسی کا قول اور کسی کی بات۔ وہ الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں سے بھی اس نے جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، لیس کمثلہ شیئن وہو السمیع البصیر، اس کی مثال کے مانند بھی کچھ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اس جیسا تو دور کی بات، اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، یونیک ہے، یکتا ہے، احد ہے۔ قل ہو اللہ احد، کہہ دو اللہ یونیک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں تجسس میں پڑا وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی امیج بھی نہیں بنانا کہ اللہ بالکل بادشاہ کی طرح ہے، یوں تخت پر بیٹھا ہے، یا اللہ بالکل امی کی طرح ہے، اگر یہ سوچا تو ہم اللہ کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے۔ اللہ کے بارے میں تصور میں کوئی چیز اگر لانی ہی ہے تو سورہ نور کی آیت لے آیا کیجئے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، بس ایک روشنی سی ذہن میں لے آئیے۔ کسی انسان کی شبیہ یا انسان کی تصویر اگر آ گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ شرک میں انسان مبتلا ہو جائے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ تو کیا ہیں خزانے؟ رزق، اور رزق کے اندر صرف کھانا پینا تو نہیں آتا، جو بھی عطا ہے، کوئی ٹیلنٹ، کوئی صلاحیت، وقت، ہدایت، یہ سب رزق ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے۔ جس کو ہدایت چاہیے اپنے رب سے رجوع کرے، اللہ راستہ دکھا دے گا، اللہ ہدایت کی جگہ پہنچا دے گا۔ وہ یقدر، اور جس کو چاہتا ہے نپات لا دیتا ہے۔ انہ بکل شیئن علیم، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ شرع لکم من الدین، بڑی خوبصورت آیت ہے، دو بڑے پیارے لفظ اس میں آ گئے، ایسی آیت آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ اور اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے، ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ تو لفظ آ رہا ہے شرع، شرع ہی سے لفظ بنا ہے شریعت، شریعت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، راستہ۔ دین، دین کی بات کی گئی کہ تمام انبیاء کو دین ایک ہی دیا گیا، تو دین ہے توحید۔ دین اور شریعت، یہ دو الفاظ ہیں، ان میں وہی تعلق ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن اور لا میں ہوتا ہے، آئین اور قانون میں جو تعلق ہوتا ہے۔ آئین ایک ہی رہتا ہے، کانسٹیٹیوشن ایک ہی رہتا ہے، قوانین کچھ نہ کچھ ان میں ترمیم اور تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ دین تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی تھا، توحید۔ ہاں شریعتیں مختلف تھیں، وقت کے لحاظ سے، انسان کی ہیومن ایوالومنٹ کے حساب سے ایولیوشن ہو رہی تھی ہیومن مائنڈ کی، اور سسٹمز کی، اور تہذیب کی، تمدن کی، ہر چیز ترقی پذیر تھی، ارتقا ہو رہا تھا ہر چیز کا۔ اس کے حساب سے جو نبی جس زمانے میں آئے ان کو اس حساب سے شریعت دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، یہ وہ وقت تھا آج سے 1400 سال پہلے کا، کہ جب انسانی ذہن کا ارتقا اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ انسانی تہذیب، انسانی تمدن اپنی پیک پر چلا گیا تھا، ہاں سائنٹیفک پروگرس اس کے بعد آنی تھی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوانین دیے گئے اب وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، آپ کی شریعت اب تا قیامت تک اپلائی ہوگی اور پریکٹس میں رہے گی، یہ آؤٹ موڈیڈ، آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی، ریڈنڈنٹ نہیں ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے احکامات بیکار ہو جائیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، فرمایا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق مت ہو جاؤ۔ تو دین میں متفرق ہونے کا مطلب ہوگا کہ شرک شروع کر دینا، تو کہا متفرق مت ہو۔ کبورا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اس آیت کو بھی آپ اگر چاہیں تو ہائی لائٹ کر لیں، ہم یہ تو بہت پڑھتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں ہدایت دی ہی نہیں تب ہم کیا کریں۔ یہ آیت دیکھ لیجئے، ہدایت اس لیے نہیں ملی ہوگی کہ رجوع نہیں کیا ہوگا اللہ کی طرف، سنجیدہ طور پہ ہدایت کی طلب میں محنت مشقت ابھی شروع نہیں کی ہوگی، سیریسلی نہیں لیا ہوگا اس پروسیس کو، اسی لیے نہیں ملی۔ اسی کے اللہ کا تو پختہ وعدہ ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ شروع میں ذکر کیا بغیم بینہم کا، آگے ذکر کیا شک کا۔ جب آپس میں سر پٹول، لڑائی جھگڑے، فتوے بازیاں، کفر کے فتوے آپس ہی میں مسلمان ایک دوسرے پر لگانے لگتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ عوام شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، اللہ کی کتاب کیا ہے؟ شفا ہے، دوا بن کر آئی ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوا آئی، ایک اسپتال تصور کر لیجئے، کوئی جگہ ہے، کوئی شہر ہے، وہاں پر دوا آ گئی، لائف سیونگ ڈرگ آ گیا۔ اب وہاں پہ تین چار پانچ ڈاکٹر موجود ہیں، مریض بھی بیٹھے ہوئے ہیں دوا کے انتظار میں۔ تو کیا ہے دوا؟ اللہ کی کتاب، ڈاکٹر سمجھ لیجئے کتاب کو سمجھنے والے جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اور مریض سمجھ لیجئے عوام جن کو کتاب کا کچھ علم نہیں، وہ تو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، انہی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری بیماریاں ٹھیک کر دیں گے۔ اب دوا آئی، جو ڈاکٹر موجود تھے چار پانچ، انہوں نے آپس میں چینا جھپٹی شروع کر دی کہ وہ کہتا ہے میں کھلاؤں گا مریض کو، وہ کہتا ہے میں کھلاؤں گا مریض کو، اور مریض کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہی حال ہو جاتا ہے، ہر ایک خود کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ میں نے شفا دی ہے لوگوں کو، اور اس کے اندر پھر لوگ جو ہیں جب اس طرح ڈاکٹر کو لڑتا دیکھتے ہیں تو مریض پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو علم والوں کو جب عوام لڑتا دیکھتے ہیں تو عوام شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کب ہوتا ہے یہ؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دین پروفیشن بن جائے، پیشہ بن جائے، روٹی کمانے کا ذریعہ بن جائے، کہ اپنے گھر کا چولہا اسی وقت جلے گا جبکہ یہ لوگ میری دکان پر آئیں گے۔ تو دین کی دکان سجا کر کوئی بیٹھ جائے اور اس کو پیسے کی لالچ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب پروفیشن بنتا ہے دین، اب کمپٹیشن، کہ سب کی دکان بند ہو جائے تاکہ سارے گاہک میرے پاس آئیں، تاکہ سب سے زیادہ میرا فائدہ ہو، میرا نام بھی سب سے زیادہ ہو، میری شہرت بھی سب سے زیادہ ہو، پیسہ بھی میرے پاس زیادہ ہو، تعریف بھی میری ہو، میری ہی واہ واہ ہو، ہر طرف میرے ہی نام کے ڈنکے بج رہے ہوں۔ یہ رسولوں کا طریقہ نہیں تھا، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہم تم سے کچھ بھی اجر نہیں چاہتے، ہمیں کوئی تعریف نہیں چاہیے، ہمارا نام بھی نہ پتا چلے کسی کو۔ دین کا کام کرنے آئے، اللہ سے کہ اللہ میرا نام بھی نہ پتا چلے کسی کو، بس لوگ ہدایت پالیں۔ اپنی ذات سے جوڑنے تھوڑی آتے ہیں، اللہ سے جوڑنا ہے۔ اگر ذات سے جوڑنا ہے تو پھر تو وہی حال ہوگا جو کہ قیامت کے دن ایک عالم کا ہوگا، جو حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگوں کا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، شہید، سخی اور عالم۔ دو کو تو رہنے دیں، عالم کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھیں، تو نے کیا کیا میری نعمتوں کے ساتھ؟ کہے گا اللہ، میں نے تو تیرا دین پھیلایا، لوگوں کو تیرے دین کا علم دیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے اس لیے لوگوں کو دین سکھایا کہ اس کی واہ واہ ہو، اس کی تعریف ہو، اور وہ ہو چکی، ڈنکے بج گئے شہرت کے، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو آندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ تو کتنی آپ دیکھیں نا خسرت دنیا والا آخرت اس کو کہتے ہیں۔ اسی کے علم حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، انسانوں کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، مشقت محنت لوگ کرتے ہیں تو کہیں علم حاصل کرتے ہیں، لیکن چونکہ پروفیشن بنا لیا، کمپٹیشن شروع کر دیا، ہر ایک کی تکفیر، سب سے اچھا خود کو بنا کر بیٹھ گئے۔ دین جب مشن ہوتا ہے پھر کوآپریشن ہوتا ہے اس کے اندر، اس لیے کہ ہمدردی ہے۔ جتنی زیادہ ہاسپٹلز کھلیں اتنی زیادہ خوشی ہو کہ بھئی اتنے سارے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں جتنے لوگ آگے آئیں، اللہ کے دین کو سنبھالنے والے، وہ طاقت کا سبب بنتے ہیں، دست و بازو بنتے ہیں ایک دوسرے کے۔ کامن کاز اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے جتنے ہاتھ آگے آ جائیں سب موسٹ ویلکم۔ اس لیے کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کو اکیلا کر لے اس کو، اس کے لیے تو ٹیم چاہیے ہوتی ہے۔ جتنے والنٹیئرز آئیں سب بہت اچھے لگتے ہیں کہ سب آ جاؤ، لیکن جب اس طرح لوگوں کے اندر تفرقہ پڑتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پوری امت شرک میں، بدعت میں، تعصب میں ملوث ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی خرابیاں، ایک ایک لفظ پکڑا جاتا ہے کہ فلاں درس میں یہ لفظ یوں کہہ دیا تھا، اس پر ہنگامہ، اس پر ایک اسکینڈل کھڑا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ کیا تم لوگوں کا حال ہو گیا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگلتے ہو؟ جیسے ہمارا حال ہے، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، شرک میں، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، نوافل کے اوپر بحثیں کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، یہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا تھا انہوں نے اپنا ایک خطاب میں۔ کہتے ہیں، میں ایک مسجد میں نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھا، اتنے میں ایک صاحب آئے اور مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر تحت السرا یعنی ناف سے نیچے ہاتھ باندھ لیے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں سمجھ گیا یہ حنفی ہیں۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے، انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے، اسے بھی میں سمجھ گیا یہ اہل حدیث ہیں۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے، انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی شروع کر دی، اسے بھی میں سمجھ گیا یہ اثنا عشری ہیں۔ ایک چوتھے صاحب آئے، انہوں نے گردن میں ہاتھ ڈال دیے۔ میں سوچتا رہا یہ کون سا مسلک ہوگا، چونکہ میں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا تھا۔ اس شخص کے سلام پھیرنے کے بعد میں اس کے قریب ہوا اور اس سے اس کا مسلک جاننا چاہا۔ باقی کو تو میں جانتا ہوں، لیکن تیرا مسلک میری نظر میں نیا ہے۔ والد صاحب، یعنی جنہوں نے واقعہ لکھا ہے، ان کے والد کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کا جواب سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس شخص نے جواب دیا، پہلے میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا، ایک دن کسی مسجد میں گیا، انہوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا تو کافر ہے، اس طرح تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں، مسلمان تو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ میں نے ان کی بات مان کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ پھر ایک دن دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے دیکھ کر کہا تو کافر ہے، غیر مقلد ہے، لا مذہب ہے، مسلمان تو تحت السرا ہاتھ باندھتے ہیں۔ میں نے تحت السرا ہاتھ باندھ لیے۔ پھر ایک دن تیسری مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا، انہوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا حنفیوں والی نماز پڑھتا ہے، تو کافر ہو گیا ہے کیا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، شاہ صاحب کیا کروں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تو بھی کافر ہی کہلایا، تحت السرا ہاتھ باندھے تب بھی کافر کہلایا، سینے پر ہاتھ باندھے تب بھی کافر کہلایا۔ اب ان سارے طریقوں سے تنگ آ کر میں نے ایک نیا طریقہ نکالا جس کا مولویوں کو علم ہی نہیں کہ یہ کون سا مسلک ہے، لہذا نہ انہیں میرے مسلک کا پتہ چلے گا نہ کوئی مجھے کافر کہے گا۔ یہ ہے نا، یہ شک کے منہ مرید کی تفسیر ہے، سمجھیے یہ واقعہ۔ یہ واقعہ سنا کر شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علماء نے اپنے کفر کے فتووں سے دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ عوام الناس قرآن اور سنت سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہیں تاکہ کفر کے فتووں کی زد سے بچ سکیں۔ تو یہ ہمیں بہت محتاط ہونا ہے، ہم تو عالم بھی نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنٹروورسی کھڑی کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرنا، ایک ایک لفظ کو پکڑنا اور اس کے اوپر پھر بحثیں شروع کر دینا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ اب اس کا علاج، فی الحال تو ہمارا یہ حال ہے، کوئی شک نہیں مسلمان امت کی یہی حالت ہے جو کہ یہاں بیان کر دی گئی۔ علاج کیا ہے؟ اب اس کا 3-fold علاج بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا کرو۔ سٹیج 1، بیماری بہت گہری ہو چکی ہے نا، پرانی بیماری ہے۔ علاج کیا ہوگا؟ فلذالک فدعو، اب تم اسی کی طرف بلاؤ، قرآن کی دعوت دو، قرآن پہ جوڑو، سب سے پہلے قرآن کے اوپر لے کر آؤ۔ سب سے زیادہ تعصب کو، شرک کو، بدعت کو، آپس کے اختلافات کو دور کرنے والی چیز قرآن ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے بھی کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، تفرقے میں مت پڑو۔ تو قرآن کو زندگیوں میں کھولنا ہے۔ قرآن پڑھانے کا تو سمجھی کہ ایک جال معاشرے میں بچ جانا چاہیے ہر لیول پر۔ جو بہت بڑا عالم ہے وہ بہت اونچے لیول پر دین سکھائے، اس سے کمتر کے لوگ اس سے کم لیول پر، جتنا علم ان کے پاس ہے اس سے آگے نہ جائیں، جتنی بات پتا ہے بس اتنی لوگوں تک پہنچا دیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو، ایک آیت آپ کو آتی ہے آپ آگے پہنچا دیجئے۔ ہوتے ہوتے بالکل پورے معاشرے میں ایلیٹ سے لے کر گراس روٹ لیول تک ایک جال بچھ جائے علم کا، قرآن ہر جگہ کھل جائے، اور ڈفرینٹ لیول پہ پڑھانے والے ڈفرینٹ ہوں۔ جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو پڑھائیں، اور جو پڑھا سکتے ہیں وہ کم لیول کے لوگوں کو، ان کا علمی معیار کم ہے، ان کو پڑھائیں۔ جب یہ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ نرمی اور وسعت لوگوں کے اندر آنی شروع ہوگی۔ فلذلک فادعوا، تو اسی کی طرف دعوت دو، واستقم کما امرتا، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، یعنی خود نیک عمل کرو۔ ولا تتبع اهواءهم، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ وقل، اور کہہ دو، آمنت بما انزل الله من کتاب، اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ وامرت لاعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اور مجھے بتائیے کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے انصاف کہاں سے آئے گا؟ کسی انسان کا وہ درجہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تھا؟ تو قرآن حدیث کو چھوڑ کے تو انصاف نہیں آ سکتا، اور جب بے انصافی ہوگی تو ظلم ہوگا، جب ظلم ہوگا تو غصہ ہوگا اور اختلاف ہوگا اور جھگڑے ہوں گے۔ تو یہ دراصل انصاف کی کمی ہے جو ہمیں آج مسلمان امت میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا، یہ بھی یاد رکھے انسان، اللہ سب کو جمع کرے گا، نتائج سب کے جمع ہوں گے، کس نے کیا کوشش کی تھی، اتفاق کی کوشش کی تھی امت میں یا اختلاف کی کوشش کی تھی، اپنی ذات کو اونچا کیا تھا یا لکلمت اللہ ہی العلیا، اللہ کی بات کو اونچا کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے اپنے بزرگوں کی عظمت زیادہ تھی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زیادہ تھی۔ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ ہی کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کے فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن رکھو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ هو القوی العزیز، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو ہم بھی دیکھ لیں، ہم اس کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں، یا ہم آخرت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے؟ اور نہ صرف قرآن پڑھنا، کوئی بھی کام دنیا کا، کوئی نوکری کرتا ہے کیوں، کیا چاہتا ہے؟ کہ بس کارپوریٹ لیڈر پر ہی چڑھتا چلا جائے، اونچے سے اونچا، اونچے سے اونچا عہدہ، اس کا نام جو ہے وہ فلاں میگزین اور فلاں میگزین میں آ جائے۔ تو ٹھیک ہے، مل جائے گا دنیا میں، یہ نہیں کہا کہ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ کوئی اپنا گھر سجاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ سوشل لیڈر پہ چڑھتی جائیں اوپر، اپنے گھروں کے ذریعے سے لوگوں پر روب جھاڑیں اور لوگوں کو حسرتوں کا اور محرومیوں کا اور رشک اور حسد کا شکار کر دیں۔ خاص نمایاں شان دکھانے کے لیے کپڑے پہنے ہیں، کیا چاہا؟ جو چاہا ہو سکتا ہے اللہ دے دے اور ہو سکتا ہے نہ بھی دے، لیکن اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا کہ کس لیے کون سی نعمت تم نے استعمال کی تھی، دنیا کے لیے کی تھی دے دے گا اللہ دنیا میں، اور جو آخرت کا ارادہ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہت کچھ دے گا، اور جو دنیا کا ارادہ کرے گا تو آخرت میں کچھ نہیں. اسے حدیث میں آتا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا، کر عبادت رہا ہے، عبادت کر کے بھی دنیا چاہتا ہے تو کیا فائدہ ہوا. من ساما یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کر چکا، عبادت بھی کی تو کس لیے، کہ لوگ واہ واہ کریں دنیا میں، تو وہ تو شرک ہو گیا، آخرت میں کوئی اجر نہیں. وہ من تصدقہ یرائی، جو دکھاوے کا صدقہ کرتا ہے کہ چیک دیتے ہوئے میری تصویر آئے اخباروں کے اندر اور میرے نام کی پلیک جو ہے وہ لگ جائے فلاں ہاسپٹل کی دیوار کے اوپر، شرک اللہ کے لیے نہیں کیا، آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں ہاں ہو سکتا ہے میڈلز مل جائیں اور بہت کچھ شہرت بھی ہو جائے. جیسے ابھی آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، ایک حصہ تو سنا دیا عالم والا، ایک شخص آئے گا قیامت کے دن اور اللہ اسے پوچھے گا کہ تجھ کو اتنی نعمتیں میں نے دی تو نے کیا کیا، کہے گا اللہ میں نے تو تیری راہ میں جنگ کی اور میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، اس نے جان اس لیے دی کہ اس کو بہادر کہا جائے، اور وہ کہا جا چکا، وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک سخی آئے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے کتنا خرچ کیا، تیری مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت خرچ کیا. اللہ فرمائے گا نہیں جھوٹ بولتا ہے، اس نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، کتنا بڑا فلنتھراپسٹ ہے، ٹیکس ایگزمپشن مل جائے. وہ تو ہو چکا، اس کا بھی ٹھکانہ پھر آگ ہی ہے. ام لہم شرکاؤ، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں، جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا. اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ چکایا جا چکا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. طرف ظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی کرے گا اس میں اللہ اضافہ فرما دے گا. دیکھیں جیسے مثال سے یوں سمجھیے کہ ہم کسی گھر میں رشتہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا. اب ہم نے کہنے کو تو ایک فرد اس گھر کا اپنے گھر میں لیا ہے، لیکن ایک فرد نہیں ہوتا، دراصل پورے خاندان سے ہم نے تعلق جوڑا ہے. اب ایک فرد کے ہمارے گھر میں آنے سے اس فرد کا جو خاندان ہے اس سب کا آنا جانا ہمارے گھر میں شروع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح نیکیوں کے خاندان ہوتے ہیں، ایک نیکی انسان کرتا ہے اس کے پیچھے ایک اور نیکی، پھر اس کے پیچھے ایک اور نیکی، اور اس طرح نیکیاں بہت ساری زندگی میں آ جاتی ہیں. گناہوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں، ایک گناہ زندگی میں شامل کرتا ہے انسان اور اس کے پیچھے ایک اور، پھر اس کے پیچھے ایک اور، اور پھر گناہوں کا پورا خاندان آ کر ہمارے گھر میں بسنا شروع کر دیتا ہے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا، اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں کی طرف سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو رنج اور دکھ اور فکر اور غم اور تکلیف اور پریشانی بھی پیش آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چپتا ہے تو اللہ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ بہت اللہ کا فضل ہے، جیسے بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ مشکلات آزمائشیں آتی ہیں تب بھی وہ مثبت ذہنی سوچ رکھتا ہے، پازیٹو فریم آف مائنڈ میں رہتا ہے، اور خوشیاں جب آتی ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جہاں اتنا کچھ سائنس کی ترقی کے ہم مظاہرے دیکھتے ہیں، اتنے گیجٹس بن گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آج بھی انسان فورسز آف نیچر پر ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کی قدرتوں کا ابھی بھی محتاج ہے۔ ٹریڈ ونڈز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ٹریڈ ونڈز ہوتی ہیں، وہ تین تین چار چار مہینے ایک خاص رخ پر چلتی ہیں، اور پھر اس سے پھر انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ بالکل ساکت کر دے ہر چیز کو، ہوائیں رک جائیں یا قدرتی قوانین کام کرنا چھوڑ دیں، ساری ترقی ٹھپ ہو کے رہ جائے۔ جو بھی ترقی کی ہے، جو بھی ایرو ڈائنامکس کے رولز ہیں، تھرمو ڈائنامکس کے رولز ہیں، گریویٹی کے قوانین ہیں، کشش ثقل ہے، یا پانی کی سطح کے بارے میں جو ڈسکوریز انسان نے کی ہیں، یہ سب اللہ کے قوانین ہیں، اپنی جگہ قائم ہے تو انسان ترقی کر رہا ہے۔ اللہ جب چاہے ان میں تبدیلی پیدا کر دے تو کہاں سے پھر انسان کی ترقی ہوگی؟ اگر قوانین ہی نہیں چینج ہو گئے، اگر لاس چینج ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کوئی جہاز تیر نہیں سکتا پانی کے اندر، کوئی سب مرین تیر نہیں سکتی پانی کے نیچے، کوئی جہاز ہوا میں کیسے اڑے گا بتائیے؟ نہ اس کی سطح پر جہاز چل سکتے ہیں، اور نہ سب مرینز کام کر سکتی ہیں، نہ اسپیس میں جا سکتے ہیں، ایک دم چیزیں ہی بدل گئی۔ تو بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کی مدد فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو۔ یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں اللہ چاہے تو ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ یغفرون کا لفظ آیا ہے، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں، آتا ہے لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور شہزور در حقیقت وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، بس اگر بیٹھنے سے غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو، اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے۔ یہ آخری بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ تو غصے پر قابو پانا یہ بہت بڑی خوبی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نیک لوگ، متقی لوگ، جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے، غصہ آتا ہے قابو کر لیتے ہیں۔ اب جو بھی باتیں ہم نے یہاں حدیث میں دیکھی ہیں یہ آپ کو عین غصے کے موقع پہ ہرگز نہیں یاد آئیں گی۔ ایک دفعہ جب وہ جذبات میں ابال آ گیا اور میں چیخنا اور چنگھاڑنا شروع جب کر دیا، اور اس وقت کوئی اگر پانی کا گلاس لے کر آئے، بیٹی کہے کہ امی پلیز پانی پی لیں، ہم پتہ نہیں کیا حال کریں، اسی پر دے مارے غصے میں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پریکٹس۔ پہلے سے سوچنا ہوگا کہ فلاں موقع پر مجھے غصہ آئے گا تو میں یہ کروں گی۔ ریہرسل کرنی ہوگی غصے پر قابو پانے کی۔ عین وقت پہ جب وہ شروع ہو جائے غصہ، ڈرامہ شروع ہو جائے، تو پریکٹس تھوڑی ہوتی ہے، اسے پہلے کرنی ہوتی ہے نا، ریہرسل تو پہلے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم ایک ڈرامائی انداز میں آ جاتے ہیں نا غصہ کرنے میں، اور یہ غصے کو بھی ہمارے ہاں ڈراموں ہی نے بہت اعلیٰ بنا کر دکھایا ہے، ایسا لگتا ہے بہت بڑی خوبی ہے کوئی جیسے غصہ کرنا، ہرگز نہیں، بہت بڑا عیب ہے۔ عقل سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس کی پہلے سے ریہرسل کرنی ہے کہ جب غصہ آئے گا تو پھر میں یہ کروں گی، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا فائدہ ہوگا۔ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے، اسی پر اس سورت کا نام ہے سورہ شورا، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اسلام میں ڈیموکریسی اور مونارکی، اس کے بیچ میں یہ چیز ہے اسلامک ڈیموکریسی۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈیموکریسی، اس میں اور اسلامک ڈیموکریسی ہے اس میں فرق ہے۔ اسلام میں ڈیموکریسی ہے کوئی شک نہیں، جیسے کہ شورا کی بات کی گئی ہے، لیکن ویسی ڈیموکریسی نہیں ہے جیسے کہ ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں۔ ویسٹ میں یہ حال ہے کہ اگر 10 لوگ مل کر ایک چیز کے بارے میں ہاں کہہ دیں اور 2 لوگ اس کی مخالفت کریں تو 10 لوگوں کی بات 2 لوگوں پر حاوی آ جائے گی۔ پاپولر ووٹ کی بات ہے، اسلام کے اندر بھی ووٹنگ ہے لیکن ایسی نہیں ہے، اس میں اصل میں حاکمیت پھر انسان کی نہیں اللہ کی ہے۔ آج کی ڈیموکریسی میں تو انسان حاکم ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر لے، جس چیز کو چاہے حرام کر لے، لیکن اسلامک ڈیموکریسی میں حاکم اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ ہاں، اب اللہ کے قوانین کو اوپر رکھ کر اس کے نیچے نیچے قوانین بنائے جا سکتے ہیں، اس میں ووٹنگ کیجئے، برین سٹارمنگ کیجئے، مشورے کیجئے، سب کیا جا سکتا ہے کہ کیا چیز کس طرح امپلیمنٹ کرنی ہے۔ تو مشورہ کرنا، یہ ٹیم ورک بھی اس سے ہوتا ہے، برین سٹارمنگ ہوتی ہے، بہت سارے خیالات ملتے ہیں، ایک دماغ تو اتنا نہیں سوچ سکتا، سارے پہلو کا جائزہ ایک دماغ کیسے لے سکتا ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، تو 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ تکبر ہے اس کے اندر، عقل کل سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یا یہ کہ اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان سے مشورہ لیا جا سکے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ مشورے سے کام ہو، ارد گرد اچھے لوگ جمع ہوں، عقل مند لوگ جمع ہوں آس پاس، اور ان سے پوچھ کے کام کیا جائے۔ اور جب کسی کا مشورہ آپ اس کام کے اندر قبول کر لیتے ہیں تو مشورہ دینے والا اور سنسیئر ہو جاتا ہے کام کے ساتھ، اس کو یہ فیلنگ آتی جیسے یہ میرا ہی کاز ہے، میرا ہی کام ہے۔ تو شورا کی بہت اہمیت آتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے جو کچھ رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ وہ معاف کرتے ہیں، آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ ایسا مضمون یہاں پر آ رہا ہے کہ غفر کا مقام بتایا گیا کہ کہاں معاف کر دینا ہے، بدلہ لینے کا مقام بتایا جا رہا ہے بدلہ کہاں لینا ہے، اور اصلاح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں سے کہے ٹرن دی ادر چیک، کسی نے تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارا تم دوسرا گال اس کے سامنے کر دو، یہ ان نیچرل ہے، ہو نہیں سکتا، اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے۔ اسلام کو مظلومیت پسند نہیں ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہے وہ انتہائی دبے ہوئے، پسے ہوئے اور ٹوٹی پھوٹی شخصیت ان کی ہو اور ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، اسلام نہیں چاہتا۔ لیکن پھر اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہمیں مظلومیت بہت اچھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی لڑکی کی بہت تعریف کرنی ہو، ہم کہتے ہیں اتنی بری سسرال تھی پھر بھی کتنا اچھا گزر کیا، اور کسی کو اچھی سسرال مل جائے اور وہ اچھا گزر کر لے, ہم کہتے ہیں لو اس میں کیا کمال ہے. تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کتنی ظالم ساس تھی اس کے ساتھ گزارا کیا. لیکن جب انسان بہت عرصے مظلوم بنا رہتا ہے, بدلہ نہیں لے سکتا, انصاف جب اس کو نہیں ملتا, اس کی شخصیت کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے, نفسیاتی مریض بن جاتا ہے, اس کی نرو جواب دے جاتی ہیں, اور ایسے ٹوٹے پھوٹے لوگ نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ دین کے کام آ سکتے ہیں. تو اسلام نے پورا حق دیا, تم بدلہ لے سکتے ہو. کتنا؟ وہ جزا سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. اب آگے معاف کرنے کی بات آ گئی. فمن عفا, اور جو معاف کر دے, وہ اصلاح, اور اصلاح کرے, فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے, انہ لا یحب الظالمین, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو مین چیز کیا ہے؟ نہ معاف کرنا کوئی مقصد ہے اور نہ بدلہ لینا مقصد ہے, مقصد ہے اصلاح. اگر کوئی غلطی مان رہا ہے اپنی, ظلم سے تائب ہو رہا ہے, تو معاف کر دیجئے اس کو. لیکن جب بدلہ نہیں لے رہے اور ظالم کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے, اب اس کا ہاتھ روکنا ہوگا. اسی میں اس کی اصلاح ہے. اگر اس کو کھلی چھٹی دے دی تو وہ اپنے ظلم پر بڑھتا چلا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. تو پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک. ہم بھی اپنے گھروں کے اندر کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں, خاموش تماشائی ہم نہیں بن سکتے. ہم کو اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور انصاف کی کوشش کرنی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ, اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے ہے. پھر دیکھیے یہاں پر بات آ گئی ہے معاف کر دینے کی. اگر بہتری لگتی ہے تو انسان معاف کر دے, خاص طور پہ جب دین کا کام کرنے نکلے پھر بدلہ نہ لے, اسے کہ دین کو نقصان پہنچتا ہے اسے. اب یوں تصور کیجئے کہ ایک شخص ہے, اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, آپ نے معاف نہیں کیا, آپ نے کہا میں نہیں معاف کرتی. تو ٹھیک ہے, آپ کو حق ہے, آپ نے معاف نہیں کیا, زیادتی کی, وہ جہنم میں چلا جائے گا, ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا. اب ایک شخص ہے, اس نے زیادتی کی, آپ نے کہا میں اس کو اللہ کی خاطر معاف کرتی ہوں, اس کو معاف کر دیا تو ہمارے لیے جنت کا راستہ کھل جائے گا, تو یہ بہتر نہیں؟ کسی کو دوزخ میں ڈال کے ہمیں کیا فائدہ, ہم تو اپنا بھلا چاہتے ہیں. تو انسان معاف کرنے میں بھی دراصل خود غرضی ہے, اپنے فائدے کے لیے وہ کسی کو معاف کرتا ہے, اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی تو میرے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے. تو جو معاملہ ہم اللہ کے ساتھ چاہتے ہیں خود کے لیے, وہی پھر ہم آگے لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں. لیکن پھر فرما دیا عزم الامور, بڑا ارادہ کرنا ہوگا اس کے لیے, اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے صبر کا سودا بھی بہت کرتے ہیں اور معافی کا چرچا بھی بہت کرتے ہیں. خواتین کہتی ہیں میری ساس, اللہ ہم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اتنا تنگ کیا ہے مجھے, اتنا تنگ کیا ہے. لیکن اللہ بخشے, اللہ تو بخشے گا ان کو, جب اتنی غیبت کریں گے آپ ان کی بیٹھ کر تو سارے گناہ سمیٹ ہی لیے خود. تو یہ چرچا کرنا کہ اتنا صبر کیا, اپنے صبر کو کتنے لوگوں کے ہاتھوں پر بیچتے ہیں, کسی کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے اتنا صبر کیا, میں نے اتنا ظلم برداشت کیا سسرال کا یا ہسبینڈ کا یا جس کا بھی جو بھی ہے, فلاں نے اتنی زیادتی کی. کوئی ہمدردی کرے گا, کوئی آپ کی تعریف کرے گا, کوئی آپ کو شاباشی دے گا, کبھی کسی کے ہاتھ شاباشی کے ایورڈ صبر بیچ دیا, کبھی کسی کے ہاتھ تعریف کے ایورڈ صبر بیچ دیا. تو یہ بکا ہوا صبر اللہ نہیں لیتا. ہم کسی جگہ جائیں دکان پر, کسی ڈریس کے اوپر سولڈ لکھا ہوتا ہے تو ہم نہیں ہاتھ لگاتے اس کو. تو اتنی دفعہ جو صبر تم بیچ چکے, اتنا تم نے اسے مختلف چیزیں خرید لیں, تب اللہ کے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کو تھوڑی چاہیے سیکنڈ ہینڈ مال اس طرح سے. تو اگر صبر کرنا ہے تو اللہ کی خاطر. صبر کا مطلب ذکر نہ کریں دوبارہ اس چیز کا. سورہ یوسف سے سیکھیں کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے ذاتیوں پر, تذکرہ ہی نہیں کرنا, زبان پر لانا ہی نہیں دوبارہ کہ کیا برداشت کیا تھا. کیا تھا اگر اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ کو پتا ہے. لوگوں کو بتا بتا کر کیا آخر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جب معاف کر دیا تو پھر تو ذکر بالکل ہی نہیں کر سکتے. یہ بھی سورہ یوسف میں بہت خوبی کے ساتھ بات بیان ہو گئی ہے. معاف کر دیا, اب نہ اس شخص کے سامنے تذکرہ کرنا ہے کہ یاد ہے تم نے کیا کیا تھا لیکن خیر میں نے معاف کیا تم کو، کتنا تم نے تنگ کیا تھا نا لیکن چلو میں نے معاف کیا. یہ کیا طریقہ ہوا کہ معاف بھی کر دیا اور بار بار شرمندہ بھی کر رہے ہیں اس کو، تو پھر یہ معاف کرنا نہ ہوا. تو ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کی خاطر اور اس کے بعد بس بات نہیں کرنی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہی ہی میں پھینک دے اس کا سنبھالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں. تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے قال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی خسارے میں تو وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. تب یہ دیکھیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، ذمہ داریاں ذرا دیکھ لیں ہم لوگ اپنی اپنی، میں اپنی دیکھوں آپ اپنی دیکھیے. قیامت کے دن ایک تو ہم کو گواہی بھی دینی ہوگی، تکون و شہدا الناس انڈیویجولی، یہ مت سوچیے کس کو گواہی دینی ہوگی، اس کو وہ مولوی دیں گے، وہ برقعے والیاں دیں گی، نہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، میں مجھ کو کرنا ہے. وہی والی بات ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کوئی اور کر دے گا، کوئی اور نہیں، اپنے آپ کو تصور میں لے کر آئیے کہ آپ کو کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. اس لیے کہ وہ حسبہ تو انڈیویجول ہونا ہے نا، کلہم آتی ہی یوم القیامتی فردا، ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے آئیں گے، تنہا تنہا آئیں گے. تو گواہی دینی ہے لوگوں پر، پھر اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو نقصان سے بچانا ہے. جیسے آگے ہم پڑھیں گے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بچوں کی رہنمائی، بچوں کا مستقبل بھی مجھے ہی بنانا ہے. اب مستقبل 80-90 سال کی زندگی تو نہیں ہے، آخرت بھی مستقبل ہے جو کہ آنا ہے. کیا تیاری کی ہے، کیا علم حاصل کیا ہے، اتنا پڑھ لیا، میڈیسن پڑھ لیا، ایم بی اے کر لیا، اور انجینئرنگ پڑھ لی، اور پی ایچ ڈی ہم نے کر لی، اور ہم ایسے فروٹ ہم انگلش بولنے لگ گئے، سب کچھ ہم نے سیکھ لیا. ہم نے قرآن کتنا سیکھا، کیا تیاری ہے، کیا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے. جب یا ایہا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، تو پھر ہم کیسے ذمہ داری ادا کریں گے جبکہ علم ہی نہیں ہمارے پاس. استجیبوا لربکم، لبیک کہو اپنے رب کی بات پر، اللہ کی پکار، یہ قرآن، دوڑو لبکو اس کی طرف، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سیکھ لو. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، مان لو اپنے اللہ کی بات، اپنے رب کی بات، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. ہم کریئر اورینٹڈ تو بہت ہیں، کوئی حرج نہیں پروفیشنل ہونے میں، کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑا کریئر ہم سب کا ہے، وہ ہے شہادت علی الناس کا اور سیویئر کا، رہنما کا. اس کریئر کو داؤ پہ لگا کر دنیا کے کریئر یا دنیا کی مصروفیات میں گم ہونا، یہ ہلاکت کا گڑا کھودنا ہے اپنے لیے، کہ دنیا بھی علم کے اندر اتنے زیادہ انوالو ہو جائیں. اس کے لیے تو 14-14 سال 20-20 سال پڑھ لیں، اور قرآن کے لیے ہم 1.5-2 سال بھی نہ نکال سکیں زندگیوں سے، تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن، کیا جواب دیں گے اللہ کو. اللہ تو خوب ہمیں جانتا ہے، ہم کتنے ذہین ہیں، اللہ خوب جانتا ہے ہماری فرصت، ہماری صحت، ہماری مصروفیت، ہر چیز اس کے علم میں ہے. اور جو منہ موڑے تو اس کی اپنی بدقسمتی. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان لوگوں پر نگہبان بنا کر تو بھیجا نہیں، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. دیکھیں یہ انڈیکیٹر آ گیا کہ اندر علم نہیں ہے. یہ رویہ کس کا ہوگا؟ جس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، وقار نہیں ہے، جس کے اندر جس میں کہ وزن نہیں ہے ایمان کا اور عمل کا اور علم کا. جب نعمت ہدایت سے انسان خالی ہوتا ہے تو اسی طرح بچتا ہے، جیسے خالی برتن بچتا ہے نا، بہت خالی گڑا بہت بچتا ہے، بہت کھنکتا ہے. اسی طرح جو اندر سے خالی اور کھوکھلے ہوتے ہیں وہ خوشی اور غم بہت شور مچاتے ہیں، دونوں ہی کیفیات کے اندر ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں ان کے. قرآن تو ہر طرح کے ایکسٹریم سے نکال کر انسان کو اعتدال پر لے آتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ کی دین کی بات کی جا رہی ہے کہ بیٹا بیٹی دینا یا نہ دینا، یہ سب اللہ کی اپنی قدرت ہے، اللہ کا اپنا کام ہے. کسی کے ہاں اگر بیٹے ہیں، کسی کا ذاتی کریڈٹ نہیں، خود نہیں بنا لیا، جو ان وٹرو فرٹیلائزیشن کر رہے ہیں اس میں بھی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی. اللہ چاہتا ہے تو وہاں فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، اور وہاں بھی اللہ ہی چاہتا ہے تو لڑکا یا لڑکی بنتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ لو یہ کہاں سے اللہ کا پروگریٹو رہ گیا، اب تو سائنٹسٹ بھی کر لیتے ہیں. نہیں کر سکتے کبھی اس پروسیس کو، اگر آپ نے جانا ہو کتنا مشکل پروسیس ہے، کتنی مشکل سے فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور اگر کسی کے پاس بیٹے ہیں، کوئی اس کا اپنا ذاتی کریڈٹ نہیں، کوئی فخر کی بات نہیں. کسی کی بیٹیاں ہیں، کوئی شرمندگی کی بات نہیں، دونوں اللہ کی دین ہے. جتنی مشکل سے بیٹا ہوتا ہے اتنی ہی مشکل سے بیٹی بھی ہوتی ہے، اتنی ہی مشقت ماں اٹھاتی ہے، دونوں بالکل برابر کے پیارے ہیں. اور جس کے ہاں اللہ نہیں چاہتا نہیں دیتا، ہر چیز پر وہ قادر ہے. بیٹوں کا ہونا خوش قسمتی کی دلیل نہیں، بیٹیوں کا ہونا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں. ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہی بیٹے تھے، ہم پڑھیں گے آگے، بنی نہ شہودا، اور بیٹے بھی ایسے جو کہ پاس رہتے تھے، امریکہ نہیں چلے گئے تھے ابا کو چھوڑ کے، پاس رہنے والے بیٹے. لیکن خوش قسمت تو نہیں تھا ولید بن مغیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا. چار بیٹیاں، ان سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہوگا؟ مریم علیہ السلام کی ماں سے بڑھ کر کون ماں خوش قسمت ہوگی؟ جیسے مریم علیہ السلام جیسی بیٹی ملی، اگر انہوں نے کہیں الٹرا ساؤنڈ کرا کے ابارٹ کرا دیا ہوتا کہ ہو بیٹی ہے چلو ابارٹ کرا دو، تو کیا وہ بیٹی صدقہ جاریہ بنتی ان کے لیے؟ دنیا اور آخرت دونوں میں کیا نام روشن کرتی؟ کتنے ابارشن کروا دیتے ہیں اس طرح سے کہ بیٹی ہے اور کچھ نہیں، ہم سمجھتے کہ پتہ نہیں کتنا خیر اللہ اس بیٹی کے ذریعے مجھ کو دیتا. مسئلہ وہی ہے نا، ولی اللہ کو نہیں بنایا، سمجھتے ہیں بیٹے خیال کریں گے، بیٹے کھلائیں گے. بیٹے کیسے کھلا سکتے ہیں؟ وہ خود کو نہیں کھلا سکتے تو مجھے اور آپ کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اولاد جو ہے ہماری پر ذمہ داری ہے، لائبلٹی ہے، اس کو ایسٹ بنانے کی فکر کریں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اصل چیز یہ ہے کہ کیسا ہے، اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے، صدقہ جاریہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اصل چیز یہ دیکھنی ہے. انویسٹ کرنا ہے ان کو، یہ کھلونے نہیں دیے اللہ نے ہم کو، ٹوائز نہیں ہے کہ ہم بس سجائیں سواریں، ڈیکوریٹ کریں ان کو اور ان کو دیکھ کر خوش ہوں. نہیں، ان کے اعمال بھی ہمیں سجانے ہیں اور ان کا خیال کرنا ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے. اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے. وما کنتا تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو کچھ پتا نہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. یہ ترجمہ تو کرنا ہے نا، ورنہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے کہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ آپ تو کچھ نہیں جانتے تھے کتاب اور نہ ایمان، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے اس کتاب کے محتاج تھے تو میں اور آپ اس سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اور ایمان کہاں سے ملے گا؟ سنی سنائی باتوں سے کہ قرآن بند کا بند جزدانوں میں رکھا رہے، اور ہم ایمان والے بھی ہو جائیں؟ ہو نہیں سکتے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا, مگر اس کو ہم نے روشنی بنا دیا. ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے اس میں, جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو, اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو, سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس قرآن کا ذکر ہے نا, نور کہا گیا اس کو. ولیکن جعلناہ, ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے. ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں. آج ہم نے اس نور کو کیوں چھوڑ دیا؟ ایسی مثال دیکھیے کہ جیسے ایک شخص ہے کسی قافلے کے اندر, اور اس اکیلے شخص کے پاس ایک ٹارچ ہے جس کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہے, کسی کے پاس روشنی نہیں ہے, سب گھپ اندھیرے کے اندر ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اس کا اس روشنی کے سورس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کس کے پکڑ لینا چاہیے نا کہ بھی ایک ہی ٹارچ ہے, اسی سے روشنی ہو رہی ہے, اگر یہ بھی چلی گئی تو میرا بھی نقصان, باقی لوگوں کا بھی نقصان. ایک کے ہاتھ میں بھی ٹارچ ہو, خود بھی منزل پا لے گا, اور جو قافلے والے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچائے گا. اب وہ یہ کہے, ادھر دیکھے ادھر دیکھے, کہے اس کے پاس بھی نہیں ہے, اس کے پاس بھی نہیں ہے, لو میں ہی اور لگ رہا ہوں, اپنی ٹارچ پھینک دے اٹھا کر. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ دیکھیں ہم اسی طرح کے ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بھی قرآن نہیں پڑھ رہا, تب میں کیوں پڑھوں؟ کسی کے پاس بھی نور نہیں ہے تو میرے پاس کیوں ہو؟ دنیا میں تو ہم ہر وہ چیز اپنے لیے تلاش کرتے ہیں جو کسی اور کے پاس نہ ہو, جو میں نے پرنٹ پہنا ہو کسی اور کے پاس نہ ہو, جو میرا جوتا ہو کسی اور کا جیسا نہ ہو, جیسے میرا گھر ہو ویسا کسی اور کا نہ ہو. انڈیویجویلٹی چاہیے ہم کو, ٹو بی ڈفرنٹ. تو پھر ٹھیک ہے, اگر آج نہیں ہے کسی کے پاس قرآن تو پھر آپ لے لیجئے. اللہ کے ہاں بہت بلند درجے ملیں گے اور لوگوں کی بھی رہنمائی ہوگی. تو دین کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ جو باقی سب کر رہے ہیں بس میں ویسی آرڈنری ہو جاؤں. کیوں نہیں ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہتے ہم؟ فالوور بننے پر ہم کیوں راضی, ہم لیڈر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ لیکن لیڈر بننے کے لیے تو امام اس کو بنانا ہوگا, اپنا بھی فائدہ, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا لیں گی, کتنے لوگ آپ کے اس نور سے ہدایت پا لیں گے جو آپ نے ان کی زندگیوں میں روشن کیا ہوگا. اور جو جتنی محنت کرے, جتنی کوشش کرے, اللہ ہی تسیر الامور, معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ ہر ایک کو اجر دے دے گا. سورۃ الزخرف مکی سورت ہے. زخرف کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک اس کا مطلب ہے سونا, گولڈ. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے پانی سے جو نقش و نگار بنائے جاتے ہیں, ڈیکوریشن جو کیا جاتا ہے, پچی کاری جس کو کہتے ہیں نا, اس کو بھی زخرف کہتے ہیں, ڈیکوریشن کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم والکتاب المبین, قسم ہے اس واضح کتاب کی, روشن کتاب. مبین کا مطلب واضح, مبین کا مطلب روشن بھی ہوتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور در حقیقت ام الکتاب میں سبت ہے, ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. تو پتہ کیا چلا کہ جو اوریجنل کاپی ہے قرآن کی وہ تو اللہ کے پاس ہے, تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سمجھیے کہ اس کے اوتھینٹک فوٹو اسٹیٹ کاپیز ہیں. اصل قرآن اللہ کے پاس ہے, جو ہمارے پاس, اس کو مصحف کہا جاتا ہے نا, مصحف ہے یہ, سمجھیے کہ ایک فوٹو اسٹیٹ ہے. اسی لیے قرآن کا ہمیشہ سنگولر استعمال ہوتا ہے, واحد. ہم بکس کہہ دیتے ہیں نا کہ مینی بکس, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے مینی قرآنز. قرآن تو بس ایک ہی ہے, وہ اللہ کے پاس ہے, اور یہ باقی پھر ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے. افنضرب عنکم الذکر, اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ ان کنتم قوما مسرفین, صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا, پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. یعنی اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا, پہلے بھی فرمایا, کسی کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی انسانیت کو اس نور ہدایت سے محروم نہیں کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ نہیں ہے کہ چند بے وقوفوں کی سزا ساروں کو ملے. بلکہ کیا کیا؟ مذاق اڑانے والوں کو ختم کر دیا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور جو لوگ ان سے بدر جہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب تم ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ کسی بھی سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں، جہاز میں بیٹھیں، کہیں بھی آپ بیٹھیں، یہ دعا پڑھ لیں۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دنیا کے سفر کو آخرت کی طرف ذہن منتقل کرنے کے کام لایا گیا۔ انسان جب سفر پہ ہوتا ہے لازماً منزل کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے، یہ سفر ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، میرا انجام نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح دنیا بھی سمجھے کہ ہم صراط مستقیم کے یہاں پر مسافر ہیں، اور منزل تو پھر ہماری وہ ہے کہ ہم کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جب آپ سفر پر جاتے، سواری پر بیٹھتے، تین مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، دروازہ کھول کے تین دفعہ اللہ اکبر کہیے، پھر یہ آیت پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا۔ پھر آپ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھ کو نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، یا اللہ ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور وہ لمبی مسافت لپیٹ دے، خدایا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے، خدایا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبر گیری فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ تو بات یہ ہے نیکی اور تقوی، سفر میں انسان ان کی تلاش میں نکلے، اونچے درجے کی سواری ہے یا معمولی درجے کی سواری ہے اس کی کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ اللہ کی نظر میں کوئی اعلیٰ ہوتا ہے اس سے نہ گھٹیا ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم کس چیز میں سوار ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، اللہ تو یہ دیکھتا ہے۔ ایک شخص اگر پرائیویٹ پلین میں بیٹھ کر اور لاس ویگس جاتا ہے جوا کھیلنے کے لیے تو اعلیٰ نہیں ہوگی اللہ کی نظر میں کہ چارٹرڈ پلین بڑی بات، اللہ کوئی نہیں امپریس ہوتا۔ اور ایک شخص بسوں کے اندر لٹک کے یا رکشا کے اندر بیٹھ کے اور جاتا ہے اللہ کا دین سیکھنے سکھانے سننے سنانے، وہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو سواری انسان کا اسٹیٹس ڈٹرمن نہیں کرتی اللہ کی نظر میں، بلکہ ایک مقصد کیا ہے وہ اہم ہے۔ تو ہم بھی اپنی منزل دیکھ لیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں، کن گیدرنگز میں، کن فنکشنز میں ہمارا جانا ہوتا ہے اپنی سواریوں میں بیٹھ کے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ جز سے مراد یہاں پر اولاد، اس لیے کہ اولاد انسان کا جز ہوتی ہے نا، انسان کا حصہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے اولاد بنا دینا، مسلمانوں نے یہ کام تو نہیں کیا لیکن ایک اور بات شروع کر دی کہ نورم من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہی کا جز ہیں، نور ہی کا حصہ ہیں۔ تو جب اللہ ہی کا حصہ ہیں تو پھر تو نعوذ باللہ اللہ ہی ہو گئے، جیسے کہ اشعار میں وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر خدا سے بھی وہ جدا نہیں، تو پھر بات تو ساری وہی ہو جاتی ہے، شرک ہی شرک ہو جاتا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بناتن واصفاکم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مشتہ یعنی خوشخبری جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی، یعنی تم نے اس کو اللہ کی اولاد بنا دیا۔ نعوذ باللہ، یہاں یہ بات نہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ اوہو مجھ کو بیٹی کیوں دی۔ ہمیں بھی یہ بات بار بار اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی، شعوری یا غیر شعوری طور پہ خواتین کے ذہنوں پر یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ قرآن عورت کے خلاف ہے، تو بار بار ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے۔ حالانکہ بات بالکل سمپل ہے، ایک خاص اینگل سے، ایک جنڈس پوائنٹ آف ویو سے قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں سپٹیر نکالتے رہتے ہیں لوگ، اور مسلمان عورتوں کو بہکانے ورغرانے کے لیے کہتے ہیں، دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے قرآن پڑھ کے، قرآن تو تمہاری اتنی انسلٹ کرتا ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں، ہم تمہاری عزت کریں۔ تو ظاہر ہے یہ تو شیطان کی چال میں آنا ہو گیا۔ سمپل بات یہ ہے کہ چونکہ مخاطب اس وقت یہاں پر مشرکین مکہ ہیں، تو ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارا اپنا کیا حال ہے۔ پیچھے تو ہم ابھی پڑھ چکے کہ اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے، اللہ ہی بیٹے دیتا ہے، تو بات یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہونا کوئی اللہ کو ناگوار لگتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اللہ کے لیے اولاد بنائی کیوں، اور ان کا اپنا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر مشرک معاشرے میں، ہر جاہل معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کا ہونا انتہائی ناگوار گزرتا ہے۔ آج بھی ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ شوہر نے پہلے ہی بیوی سے کہہ دیا کہ اب اگر بیٹی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ اپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان، اور سب سے زیادہ اس میں عورت کی دشمن عورت، عام طور پہ پیچھے ساسیں ہوتی ہیں جو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب اگر اس کے ہاں بیٹا نہ ہوا تو دیکھو تم ایک اور شادی کر لینا، لگتا ہے کہ بہو کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے، تو ایک اور مشین لے آتے ہیں تو وہاں پھر بیٹے ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں۔ عربوں کے ہاں دراصل دو چیزیں بہت پسندیدہ تھیں، ایک تلواروں کا اور ہتھیاروں کا استعمال، اور دوسرے فصاحت بیان، بہت عمدہ بیان کرنا، شاعری کرنا یا اوریشن کرنا۔ تو یہ دو چیزیں وہ بہت پسند کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں مردوں کے اندر یہ صفات ہوتی تھیں، وہ ہتھیاروں کا کام کیا کرتے تھے اور شعر و شاعری وغیرہ کرتے تھے۔ تو یہاں اس کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ وہ جب بیٹی کو دیکھتا ہے ایک مشرک یا کوئی جاہل، اور بہت ناراض ہوتا ہے اور بہت خفا ہوتا ہے اور منہ لٹک جاتا ہے اس کا، تو وہ سوچتا ہے کہ لو یہ پیدا ہو گئی میرے ہاں جس کو زیور پہنائے اور جو بات بھی صحیح نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ کا قول نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ عورت کا زیور پہننا کوئی بری بات نہیں، اللہ نے تو سارے مونگے موتی اور سونا اور چاندی یہ میرے اور آپ ہی کے لیے تو بنایا ہے، اور سونے سے ہم کوئی توے تھوڑی بناتے ہیں، تلواریں تھوڑی بنتی ہیں، میرا اور آپ کا زیور ہی بنتا ہے کہ ہم اور آپ پہنے اور ہم بہت خوش ہوں، ریشم بھی میرے آپ کے لیے ہے، مردوں کے لیے تو حرام ہے۔ تو یہ اسلام کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ زیور پہننا کوئی حماقت کی نشانی سمجھی جائے۔ یہ تو ویمنز لپ کے ایشوز جب بنے تو سب زیور بھی پھینکوا دیا، کہا کہ نہیں ہم کیوں پہنے، اور کہا کہ چوڑیاں جو ہیں ہتھکڑیاں ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا، یہ گلے کا جو ہے یہ گلے کا توک ہے، کہیں میں پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ سب زیور پھینکو اٹھا کر، کیوں پھینکے، اچھا لگتا ہے ہمیں پہننا، کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ زید بن حارثہ کے جو بیٹے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، ان کو چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے۔ لڑکیوں کا کیا حال ہے کہ اماؤں کے دوپٹے گھسیٹ لیں گی، جو ملے گا لٹکا لیں گی اپنے اوپر، اور بہت خوش ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تین تین چار چار سال کی بچیاں، فطرت ہے۔ اور دوسری بات یہ جو فی الخصام غیر مبین کی بات کی گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ مرد کے اندر لاجک زیادہ ہے، عورت میں جذبات زیادہ ہیں، یہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ بہت جھگڑا کرنا کوئی خوبی کی بات ہے نہیں، وہ جذباتی ہو جاتی ہے بات چیت کرنے میں، لیکن اس میں ایکسیپشنز ہیں، بعض خواتین بہت وسیع زبان ہوتی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خنسہ، ام عمارہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، یہ بہت فصیح زبان تھیں، بہترین خطبہ کہا کرتی تھیں۔ تو سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ایکسیپشن ہر جگہ موجود ہیں۔ یہاں جنرل بات کی جا رہی ہے کہ مرد میں لاجک زیادہ ہے، عورت میں جذبات زیادہ ہیں۔ خود آپ دیکھ لیجئے جب میاں سے کبھی لڑائی ہوتی ہے تو روتا کون ہے؟ وجعل الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ چلے یہاں تو مشرکین نے فرشتوں ہی کو عورت بنایا تھا، اب ایسی بائبلز بھی وہ لکھ رہے ہیں ویمن لپ کے اثر میں، ان کے دباؤ میں آ کر، جہاں اللہ کو جہاں جہاں اللہ کے لیے ہی آتا ہے اس سب کو انہوں نے شی بنا دیا. تو اللہ کو انہوں نے عورت بنا دیا تو فرشتے تو چلو پھر بھی مخلوق ہی ہیں. تو ایسی مت ماری جاتی ہے نا، یہ ہے ضد، عزتیں و شقاق کی نشانیاں ہیں. بلا وجہ ایگو کا پرابلم، عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا مخالف مد مقابل بنا کر کھڑا کر دیا. فساد ہی فساد ہے گھروں میں اور ہر جگہ، حالانکہ اللہ نے اتنا خوبصورت دونوں کے اندر رشتہ قائم کیا ہے. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ میں تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف تم بلانے کے لیے بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ اپنے شرک کی حمایت میں آبا و اجداد کا حوالہ دیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے. تو یہاں انہی کے آبا و اجداد میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی اپنے آبا و اجداد کی پیروی نہیں کی شرک میں، اور وہ خود مشرک نہیں تھے. تو تم اگر آبا و اجداد ہی کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. لیکن کیا ہوا، لوگ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گئے. بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. لیکن جب وہ حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. دو بستیوں سے مراد یہاں پر طائف اور مکہ. کچھ لوگ تھے ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ جیسے سردار مکے کے، جن کی طائف اور مکہ دونوں میں بڑی بڑی جاگیریں تھیں. تو کہا کہ اگر اللہ کو اپنا پیغام نازل ہی کرنا تھا تو ان میں سے کسی سردار پر نازل کر دیتا. عام غلط فہمی، یہ ان کو خیال تھا کہ اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کو بہت دولت سے نوازتا ہے، اور دولت کا ہونا دراصل عقل اور حکمت والا ہونے کی علامت ہے. دونوں ہی باتیں غلط ہیں. نبوت کی دولت، ہدایت کی دولت کچھ اور چیز ہے، اور دنیاوی دولت کچھ اور چیز ہے. اگر دولت والوں ہی کو اللہ تعالی نبوت کی دولت بھی دے دیتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون حق کی خاطر آ رہا ہے اور کون دولت کی اور شان کی وجہ سے آ رہا ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں پر ہم نے بدر جہاں فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جس کو کہ یہ سمیٹ رہے ہیں. یعنی دولت جو ہے وہ خود نہ تو اپنی ذات سے رحمت ہے نہ نعمت ہے، جبکہ نبوت تو بذات خود بہت بڑی نعمت ہے اور خود بہت بڑی رحمت ہے. تو نبوت ہر ایک پر تو نہیں آتی، لیکن نبوت کے ذریعے جو چیز آتی ہے اس کے لیے بھی تو یہی فرمایا سورہ یونس میں. قرآن کے لیے بالکل یہ الفاظ آئے تھے، ہوا خیر مما یجمعون، کہ قرآن کو سمیٹو، نبوت کے ذریعے جو چیز پہنچی ہے اے لوگوں تم تک اس سے بڑھ کر خیر اور کوئی نہیں ہے. دنیا کی دولت اگر نہیں بھی ہاتھ آتی تو دنیا تو گزر جاتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے. کہتے ہیں نا گزر گئی گزران، کیا جھوپڑی کیا مکان. تو گزر ہی جاتی ہے. اور ون تھرڈ زندگی تو سب کی ایک ہی جیسی گزرتی ہے, کوئی محل میں رہے یا جھونپڑی میں رہے. ون تھرڈ زندگی تو ہم سوتے میں گزار دیتے ہیں, خواب تو امیر اور غریب سب ایک ہی جیسے دیکھتے ہیں, تو وہ کیا بڑی چیز ہے؟ لیکن اگر ایمان کی دولت نہ ہوئی, اگر قرآن کو نہ جمع کیے اپنے پاس, تو گزارا نہیں ہے, تو آخرت پھر نہیں کٹے گی. وہ کٹنے والی چیز نہیں, وہ گزرنے والا دن نہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے, تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں, اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے, اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. تو وہی بات یہاں فرمائی ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر دنیا کی دولت بھی لازم ہوتی تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا, کون کس کے لیے آیا ہے. تصور کیجئے کہ آج اگر یہ ہوتا کہ جو چل کر مسجد تک جائے نماز پڑھنے کے لیے, ہر قدم پہ نیچے 100 کا نوٹ آ جائے, تو آپ مسجدوں میں رش دیکھیں ذرا. اگر یہ ہو جائے کہ جو بھی عورت اپنا پورا حجاب اور ستر کرے گی, اس کے سر پر جگمگاتا ہیروں کا تاج آ جائے گا, تو پھر آپ دیکھیں کہ حجاب کتنا پاپولر ہوگا. لیکن اللہ یہ کرتا نہیں. اجر ہے, مل رہا ہے, اس 100 کے نوٹ اور ان دنیا کے ہیروں سے کہیں زیادہ قیمتی چیزیں ہیں, لیکن وہ غیب میں ہیں, نظر نہیں آتی, اپنے وقت پر ظاہر ہو جائیں گی, موت آئے گی پتہ چل جائے گا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے, غفلت برتتا ہے, یعنی دل خالی ہے اللہ کے ذکر سے, ٹولیٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے دل پر, تو ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ ہم کہتے ہیں. جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے, ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں, اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا, کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا, تو بدترین ساتھی نکلا. اب کیسے پتا چلے, ہم کیسے اپنے آپ کو جانچیں کہ ہمارے ساتھ کہیں یہ قرین تو نہیں ہے, یہ بیٹھا ہوا تو نہیں ہے, کہیں شیطان ہمارا ساتھی تو نہیں. دیکھنے میں نظر نہیں آتا, علامات سے پتا چلتا ہے. جیسے کوئی بیماری ہوتی تو ہمیں اپنے بلڈ کے اندر وہ بیکٹیریا نہیں نظر آتے, بلکہ ہم کو علامات سے پتا چلتا ہے کہ ہم کو فلاں فلاں ڈیزیز ہو گیا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں. تو کیا انڈیکیٹر ہوگا اس شخص کا جس کے ساتھ شیطان اس کا دوست ہے, قرین کے طور پہ موجود ہے؟ زبان دیکھ لے, زبان سے جھوٹ اور غیبت, زبان اسی میں مصروف ہوگی. غیبت کے اوپر تر تر زبان چلے گی نان اسٹاپ, اسکینڈلز کے اوپر, باتیں بنانے پر, تہمت لگانے پر, بہتان کے اوپر, جھوٹ پر. کان جو ہیں وہ شیطان کی اذانیں ہی سنتے رہیں گے, لاحول حدیث. آنکھ فوش فسق و فجور دیکھے گی, چسکا لے گی, نظر پھیرنے کو دل نہیں چاہے گا. گھروں کے اندر بھی فرشتوں کو روک دینے کے ڈیکوریشن ہوں گے, کہ جیسے لکھ دیا جائے کہ بھئی فرشتے پلیز مت داخل ہو یہاں پر, نو ٹرسٹ پاسنگ. تو جب خود ہی آپ نے ڈیکوریشن ایسا کر دیا اور آپ نے خود ہی رحمت کے فرشتوں کو آنے سے روک دیا, تو پھر وہ کیوں آئیں گے گھر کے اندر؟ تو گھروں کا بھی حال یہ ہے کہ فرشتے نہیں ہیں اس کے اندر, اور جہاں فرشتے نہیں ہوں گے ویکیوم تھوڑی ہوگا, وہاں شیطان ہوگا. اور پھر ارد گرد کا ماحول جو ہے اس میں بھی ایسے ساتھی جو کہ غفلت ہی غفلت میں ڈالنے والے, دور تک انسان کو گمراہی میں کھینچ کر لے جانے والے. اس سے پتا چل جائے گا کہ شیطان ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اس وقت ان سے کہا جائے گا, اب تم ظلم کر چکے, آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے, یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے, خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے, تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو. یہ دیکھیں بہت ضروری انسٹرکشن. اس برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. پھر وہ تصور آپ لے آئیے ٹارچ کا, کہ مضبوطی سے کس کے انسان ٹارچ کو پکڑ لے اگر چاروں طرف اندھیرا ہے, یہ قرآن نور ہے، آیات بینات روشن آیات ہیں اس کی، اس کو تو ہرگز نہیں چھوڑنا کہ ہم یہ سوچیں کہ ماحول میں اتنا زیادہ کفر ہے اور نافرمانی ہے تو ہم بھی کیا چھوڑ دیں گے اس قرآن کو، بالکل نہیں۔ جتنا زیادہ ماحول کے اندر کفر اور اللہ کی معصیت کا اندھیرا بڑھتا چلا جائے اتنا زیادہ اس کتاب کے ساتھ انسان کا تعلق بڑھتا چلا جائے۔ اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ نشانیاں کیا ہیں؟ دل میں اللہ کی یاد ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور دل کے اندر اپنی ناک ڈال کے اپنی چونچ ڈال کر دیکھتا ہے، اور جب اس کو اللہ کے یاد میں مصروف پاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو جب دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے بھرپور رہے گا، آنکھ اللہ کا کلام پڑھے گی، اس کے اندر حیا ہوگی، خیانت نہیں کرتی آنکھ پھر جو کس صراط مستقیم پر ہوتی ہے، کان احسن الحدیث سننے والے ہوں گے، اچھی باتیں اچھی لگیں گی، زبان بھی کاٹنے والی نہیں ہوگی، زہریلی زبانیں نہیں ہوں گی، لوگوں کو کاٹنے توڑنے والی نہیں، مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے والی یا مخلوق کو اللہ سے جوڑنے والی، گھروں میں اللہ کا نام بلند ہوگا۔ یاد ہوگا سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ گھر بیوتن اذن اللہ، اللہ نے حکم دے دیا کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، قرآن ہوگا، نیکیوں کا تذکرہ ہوگا، اور آس پاس ماحول بھی بہت اچھا صالح ماحول، پتہ چل جائے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، حقیقت یہ ہے یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ کر دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کوئی دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں، پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں، ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، مگر جو ہی ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک روز فرعون اپنی قوم کے درمیان پکار کر بولا لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو کہ بالکل حقیر ہے؟ انا خیر من، دیکھا آپ نے کس کی زبان سے بات کر رہا ہے، اپنے قرین کی زبان سے، شیطان اس کا دوست ہے نا فرعون کا، اپنے دوست ہی کے ٹرمز استعمال کر رہا ہے، اور یہ ہوتا ہے جس طرح کی باتیں دوست کرتے ہیں انسان بھی وہی ورڈز وہی ٹرمز استعمال کرنے لگتا ہے۔ اگر چاروں طرف ہمارے دوست السلام علیکم کہتے ہوں گے ہم بھی السلام علیکم کہیں گے، ورنہ ہم بھی ہائے کہیں گے، اگر ہمارے دوست الحمدللہ کہیں گے ہم بھی، ورنہ ہم اوپس ایپس ایکسکیوز می ایسے ہی ورڈز ہم بھی بولیں گے بے معنی۔ ولا یکادو یبین، اور وہ شخص یہ اپنی بات کھول کر بھی بیان نہیں کر سکتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تبصرہ کر رہا ہے فرعون۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔ سونے کے کنگن اور خدام اور حشام کا ہونا اور دنیاوی رونق، اس نے کہا اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو کیوں نہ اس کے پاس سونا اور چاندی ہوا۔ اور یہ ہوتے ہیں ظاہر پرست لوگ کہ وہ لوگوں کو اسیس کس چیز سے کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا پہنا ہے، اور کبھی ایسے لوگوں سے آپ کا بھی ضرور ملنا جلنا ہوا ہوگا، آپ ان کے پاس جائیں آپ سلام کریں، وہ آپ کے جوتے سے لے کر اور آپ کی انگوٹھیوں سے لے کر ایک نظر میں آپ کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے لیتے ہیں، آپ کی ورث نکال لیتے ہیں روپیز کے اندر، اور پھر وہ تولتے ہیں اپنے معیار پر جو ان کا اپنا معیار ہوتا ہے، آپ کا زیور، آپ کا جوتا، آپ کا کپڑا اگر ان کے اس سٹینڈرڈ پہ پورا ہو گیا تو بات کرنے آئیں گے آپ سے، ورنہ وہ منہ پھیر لیں گے۔ تو ظاہر پرست وہ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ آپ ایز این انسان کیسے ہیں، بطور انسان کیسے ہیں، اخلاق کی کتنی دولت ہے، ایمان کی کتنی دولت ہے آپ کے پاس، قرآن کی کتنی دولت ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی، وہی شیطان والا سارا معیار ہے اپنے قرین والا۔ وہی فرعون کا معیار تھا. فاستخف قومه فاطاعوه, اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی, در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا, اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. اور جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی, تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے, ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں, اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے, بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا, میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, اسی کی تم عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم, مگر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا, بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ بس اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, سوائے متقین کے باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. وہ جنہوں نے قرین کو دوست بنایا تھا, جو دوسروں کی ویلی ان کے لباس سے ان کے زیور سے تولا کرتے تھے, جو کسی سے ملنے اس لیے جاتے تھے کہ فلاں علاقے میں رہتا ہے, اتنا بڑا اس کا گھر ہے, اور جب واپس بھی آتے تھے تو اس کے گھر کے ہی تذکرے کرتے رہتے تھے, اس کے لباس کی باتیں کرتے رہتے تھے. یہ دنیا پرست دنیا دوست قسم کے لوگ, یہ سب دشمن ہو جائیں گے. صرف متقی جو تقوی کی بنیاد پر دوستی کرتے تھے وہ باقی رہیں گے. تو اگر ہمیں دوستی کرنی ہے تقوی کو بیس بنائیے, دیکھیں متقی کون ہے. ٹھیک ہے کم ہیں متقی, لیکن ایکسٹنکٹ نہیں ہو گئے ڈائنوسورز کی طرح کہ ملتے ہی نہیں. اب ملیں گے لیکن ڈھونڈنے والی نظر چاہیے, تلاش ہوگی تو مل جائیں گے. لوگوں کے گلیمر سے مروب مت ہوئیے, ان کی ڈگریز کو ان کے پوزیشن سٹیٹس کو دیکھتے رہتے ہیں, ہم انہی سے متاثر ہوتے رہتے ہیں, یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی قیامت کے دن. لیکن قیامت کے دن متقی تو سنسیریٹی تھی نا, اخلاص تھا, تو وہاں دوسرے سے دوستی رکھیں گے. یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون, اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا, اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا, داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں, تمہیں خوش کر دیا جائے گا, ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے, اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے, تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے. تو اعمال کا ذکر ہے جو کہ کیا گیا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں, لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رش کریں گے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا, وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی, بس قسم ہے اللہ کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے, بلکہ سراسر نور ہوں گے, اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے, اور عام انسانوں کو جس کا خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف و مطمئن ہوں گے, اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے اس وقت وہ بے غم ہوں گے. اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب کہاں ملیں گے ایسے لوگ؟ جہاں قرآن ہوگا وہاں یہ لوگ ہوں گے, اس لیے کہ قرآن کا اور تقوی کا ساتھ ہے, ہر جگہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. پھر کہا جائے گا, لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقے موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، یعنی ایسا لگ رہا ہے نا کہ بھرپور تسکین ہوگی انسان کی ہر خواہش کی۔ ایک تصور آتا ہے بعض مذاہب کے اندر نروانا کا، بدھزم میں نروانا کیا ہے؟ ایبسنس آف پلیجر اینڈ ایبسنس آف ڈیزائر، نہ خواہش ہو نہ کسی چیز کا مزہ آئے۔ تو آج کل تو پھر سائیکائٹرسٹ کہتے ہیں ڈپریشن کی نشانی ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر خوشی نہ ہو، کسی چیز میں انسان کو مزہ نہ آئے۔ تو نہیں، یہ تو پھر انفیئر بات ہے۔ اتنی خواہشات انسان کے دل میں اٹھتی ہیں، جنم لیتی ہیں، انسان صرف اس لیے ان کو پورا نہیں کرتا، حالانکہ پوری قدرت رکھتا ہے، بالکل پوری کر سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ تقوی کی وجہ سے کہ میرے رب نے منع کیا ہے، میں یہ سن نہیں سکتا، یہ دیکھ نہیں سکتا، میں یہ کھا نہیں سکتا، یہ پہن نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے۔ اب یہاں بھی خواہشات پر پابندی لگائی، وہاں بھی کچھ نہ ملا، تو یہ تو پھر فیر نہ ہوا۔ جس طرح جنت کا ڈسکرپشن آتا ہے کہ کوئی روحانی حالت نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسپرچل اسٹیٹ ہے، نہیں، روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، کمپلیٹ سینسفل گریٹیفیکیشن، جو خواہشات ہوں گی دل کے اندر پوری کر دی جائیں گی۔ نہ صرف انسان کی خواہشات بلکہ جو استھیٹک سینس اللہ نے رکھا ہے، حصے لطیف انسان میں رکھی ہے، خوبصورتی کو ہم پسند کرتے ہیں، ہر چیز انتہائی خوبصورت، سونے اور چاندی کے برتن اور کیا رونق اور خوبصورتی وہاں پر ہوگی۔ اس کے برعکس ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، وہ پکاریں گے اے مالک، مالک دوزخ کے داروغہ کا نام ہے، جنت کے داروغہ کا نام رضوان آتا ہے، وہ نادو یا مالکو، وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ وہ اپنا دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے، اور وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا اور برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّا يُفَكُونَ، پھر یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے، کہہ دیجئے سلام ہے تم پر، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الدخان مکی سورت ہے، دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیلۃ مبارکۃ کی بات ہے، یہ وہی رات ہے جس کو کہ شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ رمضان میں آتی ہے، تاک راتوں میں یا رمضان کے آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کو سننے اور جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر واقعی تم لوگ یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا ہوا یحی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے۔ بل ہم فی شک کی یلعبون، مگر یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، یہ قرآن کے آنے کے بعد بھی توجہ نہیں کرتے قرآن کی طرف، اس میں شکوک اور شبہات ہی پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو بھی ڈسٹارٹ کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، محرف چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ مسلمان خواتین کے دماغوں میں شک ڈال دینا قرآن کی طرف سے کہ دیکھو یہ تمہارے بہت خلاف ہے، اور ہمارا بھی پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم انہی کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، جب ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے نقطہ نظر سے اپنے دین کو، اپنے اللہ، اپنے رسول، اپنے قرآن کو دیکھتے ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہی جیسا ہو جاتا ہے، ہم برین واش ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی انسان کے دل میں کوئی شک آئے، ایک کام کرے، سب سے پہلے اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ میں کیا کروں۔ شک آتا ہے، ایز ہیومن بینگز ہم انسان ہیں، شکوک آ سکتے ہیں، تو خلوص سے پہلے تو اللہ سے دعا کرے اور پھر شک کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ دعا کرے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور انشاءاللہ جب کوششیں کرے گا اللہ اس کو سجھا دے گا، علم حاصل ہو جائے گا، شک دور ہو جائے گا۔ یہ ہے متقی انسان کا رویہ، اور شک وہیں پر ہوتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے دماغ میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے ایسے شکوک پیدا ہوتے ہیں، یعنی دین کے بارے میں، کہ میں جل جانا بہتر سمجھتا ہوں بجائے کہ ان کو زبان پہ لے کے آؤں۔ آپ نے فرمایا عین ایمان کی نشانی ہے، چور وہیں آتے ہیں نا جہاں پہ دولت ہوتی ہے، تو ایمان کی دولت ہے تو شیطانی شکوک اور شبہات لے کر آ رہا ہے تاکہ تمہارے ایمان کی دولت لوٹ کر لے جائے۔ تو اس کی حفاظت کرو دعا کے ذریعے سے اور ہدایت کے ذریعے سے اور کوشش کے ذریعے سے۔ اس کے برعکس جو لوگ ہدایت چاہتے ہی نہیں، ان کو تو ہدایت چاہیے ہی نہیں ہوتی، ان کو تو پہلے ہی قرآن بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے شکوک کو اسکیپ روٹ بنا لیتے ہیں، راہ فرار بنا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مجھے کسی کام میں شک ہے یہ کام میرے لیے حلال رہے گا، مجھے گناہ ملے گا ہی نہیں، جب تک میں کنونس نہیں ہو جاؤں گی تب تک میں سود لیتی رہوں، جب تک میں کنونس نہیں ہو جاتی میں فلاں کام کرتی رہوں، بیکاز آئی ایم ناٹ کنونسڈ۔ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب کنونس ہوں گے تو اس کے بعد گناہ ملے گا، اور جب تک شک میں رہیں گے گناہ نہیں ملے گا، تو خوب اپنے شک کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہے، حماقت ہے یہ صرف۔ فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور کہا یہ سکھایا پڑھایا پاگل ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ کرو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ اب یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ رکھ دیا گیا، مین مین ایونٹس بتا دیے گئے جو لینڈ مارکس تھے، اور ان کو موتیوں کی طرح پرو دیا گیا، اور کئی کئی سال کا جو بیچ میں وقفہ تھا وہ چھوڑ دیا گیا۔ تو کنسائز انداز ہے قرآن کا، کہیں کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے، کم ترک من جنات و عیون و ضروع و مقام کریم و نعمت کانو فیہا فاکہین کذالک و اورثناہا قومنا آخرین. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین. وما کانوا منذرین، اور نہ ان کو ذرا بھی مہلت دی گئی. حدیث میں آتا ہے، آسمان پر ہر بندے کے لیے دو دروازے مقرر ہیں، ایک سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے، دوسرے سے عمل اور گفتگو اوپر چڑھتی ہے. جب وہ مرتے ہیں تو یہ دروازے اس کو یاد کر کے روتے ہیں، اگر اچھا انسان تھا تو اس کو یاد کرتے ہیں پھر یہ دروازے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ نیک آدمی کے مرنے پر زمین اور آسمان روتے ہیں. کیسے روتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ، اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزرنے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی. اب بنی اسرائیل کو کس طرح آزمایا، کیا نشانیاں دی، فرعون سے نجات دینے کے بعد کیا آزمائش آئی؟ اللہ نے آزادی اور ہدایت کی نعمت دے کر آزمایا. ہمت کی کمی، ارادے کی کمی، ایمان کی کمی بعض دفعہ مجبوری کی چادر میں چھپ جاتی ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ مظلومی سے، مجبوری سے نکال دیتا ہے، اللہ آزادی دے دیتا ہے، اور پھر وہ امتحان لیتا ہے کہ اچھا اب بتاؤ کیا کرتے ہو. جیسے کہ ہم مسلمان تھے، ہم مسلمان مغلوب ہوئے ہوئے تھے، یعنی انگریزوں کے انڈر تھے. ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں آزادی دے دے، اللہ نے آزادی دے دی، اب ہم مجبور نہیں ہیں، اب مظلوم نہیں ہیں. تو کیا ہوا، آزادی پا کر کیا کیا، عوام جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں، مزار پرستی میں، قبر پرستی میں. ایرسٹوکریسی جو ہے، ایلیٹس جو ہیں، کھاتے پیتے، وہ فیشن شوز کرانے میں مصروف ہیں، کلچرل ڈانس کو پروموٹ کرنے میں مصروف ہیں کہ یہ کلاسیکل ڈانس پروموٹ ہونے چاہیے، پرفارمنگ آرٹس ہونے چاہیے، اور اسی پر سارا زور لگایا جا رہا ہے، اور نیکی اسی کو سمجھتے ہیں. تو بڑی آزمائش ہے ہم لوگوں کی. انہا اولائی لیقولون، یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم. یہ قوم تبا ایک قوم تھی، سبا میں بسا کرتی تھی، عرب اس کے قصوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے. والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، اور اس سے پہلے کے لوگ کیا وہ بہتر ہیں، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. ان شجرت الزقوم، زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہگار کا کھانا ہوگا. کل مہلی یغلی فی البطون، جیسے تیل کی تلچھٹ پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچائے. رمضان کا مہینہ ہے اور آخری اشرف شروع ہو رہا ہے، اور یہ آگ سے نجات کا اشرا ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت بدقسمت جس نے کہ رمضان کا مہینہ پایا اور آگ سے نجات حاصل نہیں کی. کثرت سے مانگی، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے نجات دے دے. کبھی آپ دیکھیں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے نا، اتنی سی انسان کی زندگی لگتا ہے تنگ ہو کے رہ گئی، کہاں کہ یہ کھانا جو کھولے گا پیٹ کے اندر. کہا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کھینچتے ہوئے لے جاؤ جہنم کے بیچ میں، یہ بھی کافی نہیں. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور اوپر سے انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے. ایک شاور میں سے کبھی گرم پانی آ جائے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے. لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے نا, ہم بچ سکتے ہیں. اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا کلیئرلی بتا دیا قرآن کے اندر کہ کتنی خوفناک وہ جگہ ہے جہنم, تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی خوفناک ہے, اگر پتہ ہوتا تو ہم بچتے. بتا دیا اللہ نے, کیا ہوا, یہ کیوں ہوا, کیوں کھولتا پانی انڈیلا گیا سروں کے اوپر سے. بہت بگ ہیڈڈ تھے, بہت پراؤڈ تھے. ذق چک انک انت العزیز الکریم, بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو. یہاں تو سوشل پریسٹیج جھکنے نہیں دیتی تھی اللہ کے سامنے کہ نہیں میں سوشل سٹیٹس میں یہ کیسے کر سکتی ہوں. اچھا بہت عزت والے بنے تھے, اب چکھو عزیز اور کریم اللہ کی صفات. اپنے آپ کو سمجھا, اللہ کی صفات خود میں سمجھی, تکبر کی سزا تو ملے گی. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے. اس کے برعکس ان المتقین فی مقام امین, متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے. باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, یہ ہوگی ان کی شان. وزوجناہم بحور عین, اور ہم بیاہ دیں گے ان سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو. ابھی ضرور خیال آتا ہے دماغ میں کچھ لوگوں کے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو ہمارا کیا ہوگا عورتوں کا. تو کیا خیال ہے آپ کا, کیا ہوگا, اللہ کیا کہے گا آپ سے کہ تم عورتیں چلو جاؤ درس سنو بیٹھ کے, یہ کہے گا. جب کہہ دیا اللہ نے کہ ہر خواہش پوری ہوگی تو ہر خواہش پوری ہوگی, اور ظاہر ہے اچھے ساتھی کے بغیر تو کوئی انسان کو لطف نہیں آتا کسی بھی جگہ کا. لیکن چونکہ اللہ نے عورت میں حیا رکھی ہے نا, اس حیا کا لحاظ کرتے ہوئے عورت کی خواہشات کا اللہ اتنا تذکرہ نہیں فرماتا. تو جیسے اللہ نے عورت کو حجاب میں رکھا, عورت کی خواہشات, عورت کا صلہ, اس کا بدلہ, اس کی جنت, اس کو بھی اللہ نے حجاب میں رکھا ہوا ہے, اور جب نظر آئے گی تو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گی. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے, وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم, بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز موت ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا. جنتی اور جہنمی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے, اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ جنت حاصل کر لینا یہ بڑی کامیابی ہے. تو کوئی مجھ کو اور آپ کو بھٹکانے نہ پائے, بہکانے نہ پائے, کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر اللہ سے بدزن ہونے کی ایک مومن عورت کو ضرورت نہیں. فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون فارتقب انهم مرتقبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں, اب تم بھی انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں. پھر چلتے چلتے لگتا ہے کہ حوصلہ افزائی کر دی ہے کہ اس قرآن کو سیکھنا ہے بڑا آسان, عربی سمجھ کے تم خوف مت کھانا. اور حقیقت ہے ایک دفعہ انسان ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے, شروع میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے, پھر اتنا رواں اتنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے آسان کیا ہے تو آسان ہی ہے. پھر سورت الجاثیہ مکی سورت ہے. جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی, نیل ڈاؤن ہونے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. وفی خلقکم, اور تمہاری اپنی پیدائش میں. وما یبث من دابۃ, اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے پھیلا دیا ہے. آیات لقوم یوقنون, نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. اور شب و روز کے اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے, اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی جب سن لیا قرآن تب انتظار کس بات کا ہے؟ کیا انرشیا ہے؟ کیا لتھارجی ہے؟ کیا سستی؟ کیا کاہلی؟ اب کیوں نہیں شروع کرتے عمل؟ ویل لکل افاق اثیم. تباہی ہے ہر جھوٹے بد عمل شخص کے لیے. افاق کہا جاتا ہے بے انتہا جھوٹے کو. اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا جو کہے کائنات چلانے والا کوئی نہیں؟ اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا جو کہے مجھ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں؟ اثیم گناہگار. آسمہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو کہ تیز چل سکتی ہو لیکن پھر بھی تیز نہ چلے، قافلے سے پیچھے رہ جائے. حق تلفی کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے. اس سے زیادہ کون برا ہوگا جو اللہ کا حق مار لے؟ ویمنز رائٹس، اینیمل رائٹس، فلاں رائٹس اور فلاں رائٹس، اس کے تو مظاہرے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ نہیں یاد آتا کہ اللہ کو بھی اللہ کا حق دو؟ یہ کبھی مطالبہ نہیں کیا لوگوں سے؟ فکر نہیں کری اس کی؟ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ان سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اب اگر آپ کے ملنے جلنے یا میرے ملنے جلنے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے زیادہ ان کو فنی کوئی چیز نہیں لگتی، ون بگ جوک لگتا ہے اسلام ان کو، تو پلیز فکر کیجئے ان کی. اللہ نے کہا ہے کہ ذلیل کرنے والا عذاب ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو بہت ایلیٹس ہیں نا پڑھے لکھے، وہی اس کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا. افسوس کی بات یہ ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا، عقل دی، عہدہ دیا، تعلیم دی، علم دیا، اللہ نے اچھا رکھا ان کو، نعمتیں برسائی ہیں ان کے اوپر، تو نعمتوں میں ایسے مگن ہو گئے کہ نعمت دینے والا ہی حقیر ہو گیا ان کی نظروں میں. دنیا عظیم، اللہ حقیر، اور قرآن ان کو بہت فنی لگتا ہے، یقین نہیں آتا، بہت ریڈیکلس لگتا ہے. تو ان کی فکر کیجئے، ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، نہ کہ الٹا ہم ان کے مذاق اڑانے سے متاثر ہو کر اور ہم بھی قرآن پر ہنسنا شروع کر دیں ان کے ساتھ. یہ تو کرنا نہیں ہے، قرآن مذاق نہیں ہے. آگے ہم پڑھیں گے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل وَمَا هُوَ بِالْحَزْل. یہ تو فیصلہ کن کلام ہے، تمہاری قسمت کے فیصلے کرے گا قیامت کے دن، مذاق تھوڑی ہے. مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّم. ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ھذا ھدن، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے، جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کی سزا بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان عزیز سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دیں. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اس کے بعد بس اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہی نصیحت ہے کہ شریعت پر جم جاؤ، شریعت پر استقامت اختیار کر لو، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. خواہشات کی پیروی ہی شریعت سے ہٹاتی ہے اور خواہشات زندگی میں تنگی پیدا کرتی ہیں، شریعت کشادگی پیدا کر دیتی ہے. یہ کوئی میں آپ کو خواب و خیال کی باتیں نہیں بتا رہی، کوئی میں تعصب میں آ کر آپ سے یہ نہیں کہہ رہی، عمل شرط ہے، کر کے دیکھیں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ کیا ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ دو باتیں آ رہی ہیں، علم اور ہدایت. ہر عالم کو ہم ہدایت والا سمجھتے ہیں. یہاں پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ہدایت پر بھی ہو. علم الگ چیز ہے، ہدایت الگ چیز ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نافع علم کا. ایسا نہ ہو کہ علم کے باوجود گمراہی میں چلے جائیں. اور حقیقت ہے کہ جو بھی دین میں گمراہیاں پیدا کی ہیں وہ جاہلوں نے نہیں کی، عالموں نے کی ہیں. اکبر کے جو ساتھی تھے جنہوں نے دین الہی بنایا، ابو الفضل اور فیضی، کوئی جاہل تھے؟ انہوں نے بے نقطے کی تفسیر لکھی تھی قرآن کی، اتنے عالم تھے قرآن کے، لیکن اپنے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے دین کے اندر ٹیڑھ نکالا تو علم کے باوجود گمراہ ہو گئے. پھر وہ ساری بحث آپ ذہن میں لے آئیے شروع میں جو ہم کر چکے، جب ذاتی پرسٹیج کے لیے، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنی شہرت، اپنی تعریف کے لیے جب علم حاصل کیا جاتا ہے، چاہے وہ دین کا علم ہی کیوں نہ ہو، تو وہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص علم دین حاصل کرے اس لیے کہ علماء کے سامنے فخر کرے، بے علم لوگوں سے جھگڑے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف یعنی شہرت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. تو علم کو ہدایت کے لیے حاصل کرنا ہے. افلا تذکرون، کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. اب آپ سوچیں کہ یہ بات ہمیں سننے میں اتنی اسٹرینج لگتی ہے، عجیب لگتی ہے، لیکن دنیا میں بہت سے بڑے بڑے سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں. کہتے ہیں کوئی نہیں، بس یہی ہے دنیا کی زندگی. یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی ڈرامہ ہو جس کا کہ اینڈ ہی نہ آئے. اب کیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی کھپا دی میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، ان کو دنیا میں کتنا صلہ ملا ہوگا؟ اس محدود زندگی میں کتنا اجر مل سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ ان کا اجر دینے کے لیے ایک لامحدود زندگی ہو جہاں ان کو لامحدود اجر دیا جائے ان کی کوششوں اور قربانیوں کا. اور ایک شخص تھا ہٹلر جیسا جس نے لاکھوں کو مروا دیا، تو کیا مر کر سب برابر ہو جائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابو جہل بھی اور ہٹلر بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی سب ایک لیول کے, ڈیتھ دا لیولر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انتہائی درجے کی ناانصافی ہے, عقل نہیں مانتی اس چیز کو. اور یہ کہے گا کون؟ یہ وہی کہے گا جس کے اعمال بہت خراب ہیں. کون بچہ چاہتا ہے کہ امتحان کا رزلٹ نہ نکلے؟ وہی چاہتا ہے جس کا پیپر اچھا نہیں ہوا. تو جو گناہوں کے اندر ملوث ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں, فن اینڈ فرولک کے علاوہ بس ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری جن کے کنارے ہیں زندگی کے, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں, بس یہی دنیا کی زندگی ہے, کچھ نہیں ہونا اس کے علاوہ. فرمایا وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون, در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں. اور جب ہماری واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے, وہی تمہیں موت دیتا ہے, پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یعنی کیا تم بات کر رہے ہو, خود مرتے ہو خود جیتے ہو, اللہ زندگی دیتا ہے, اللہ موت دیتا ہے, دوبارہ اٹھائے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے, اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا, اس روز تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے, ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامائے اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے, کہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے, جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم لکھواتے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اور یہی صریح کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھیں, مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب تم سے کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے. یہ غرور دیکھیں اس کے اندر, تکبر اور ایروگنس دیکھیں. ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے, ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں, یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے, تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہے. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا, لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین, بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم, زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.